سورہ حمد کی خصوصیات. یہ سورت قرآن مجید کی دیگر سورتوں کی نسبت بہت سی خصوصیات کی حامل ہے. ان امتیازات کا سرچشمہ مندرجہ ذیل خوبیاں ہیں. لب و لہجہ اور اسلوب بیان کرنا. یہ سورت دیگر سورتوں سے اس لحاظ سے واضح امتیاز رکھتی ہے کہ وہ خدا کی گفتگو کے عنوان کی حامل ہیں اور یہ بندوں کی زبان کے طور پر نازل ہوئی ہے. دوسرے لفظوں میں اس میں خداوند عالم نے بندوں کو خدا سے گفتگو اور مناجات کا طریقہ سکھایا ہے. سورہ کی ابتدا خداوند عالم کی حمد و ثنا سے کی گئی ہے. خدا شناسی اور قیامت پر ایمان کے اظہار کے ساتھ ساتھ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے بندوں کے تقاضوں، حاجات اور ضروریات پر کلام کو ختم کیا گیا ہے. بیدار مغز اور ذی فہم انسان جب اس سورہ کو پڑھتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر عالم بالا کی طرف محو پرواز ہے اور عالم روحانیت و معنویت میں لمحہ بہ لمحہ خدا سے زیادہ قریب ہوتا جا رہا ہے. یہ نقطہ بڑا جاذب نظر ہے کہ خود ساختہ یا تحریف شدہ مذاہب جو خالق و مخلوق کے درمیان معاملے میں واسطے کے قائل ہیں، ان کے برخلاف اسلام انسانوں کو یہ دستور دیتا ہے کہ وہ کسی بھی واسطے کے بغیر خدا سے اپنا رابطہ برقرار رکھیں. خدا و انسان اور خالق و مخلوق کے درمیان اس نزدیکی اور بے واسطہ تعلق کے سلسلے میں یہ سورہ آئینہ کا کام دیتی ہے. یہاں انسان صرف خدا کو دیکھتا ہے، اسی سے گفتگو کرتا ہے اور فقط اس کا پیغام اپنے کانوں سے سنتا ہے، یہاں تک کہ کوئی مرسل یا ملک مقرب بھی درمیان میں واسطہ نہیں بنتا. تعجب کی بات یہ ہے کہ یہی پیوند و ربط جو براہ راست خالق و مخلوق کے درمیان ہے قرآن مجید کا آغاز ہے. اساس قرآن. نبی اکرم کے ارشاد کے مطابق سورہ حمد ام الکتاب ہے. ایک مرتبہ جابر بن عبداللہ انصاری حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، کیا تمہیں سب سے فضیلت والی سورت کی تعلیم دوں جو خدا نے اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہے؟ جابر نے عرض کیا، جی ہاں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے اس کی تعلیم دیجئے. حضرت نے سورہ حمد جو ام الکتاب ہے انہیں تعلیم فرمائی اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سورہ حمد موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے. مجموع البیان نور الثقلین، آغاز سورہ حمد. آپ کا یہ بھی ارشاد ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، خداوند عالم نے تورات، انجیل، زبور، یہاں تک کہ قرآن میں بھی ایسی کوئی سورت نازل نہیں فرمائی اور یہ ام الکتاب ہے.
مجموع البیان نور الثقلین، آغاز سورہ حمد.
اس سورت میں غور و فکر کرنے سے اس کی وجہ معلوم ہوتی ہے. حقیقت میں یہ سورہ پورے قرآن کے مضامین کی فہرست ہے. اس کا ایک حصہ توحید اور صفات خداوندی سے متعلق ہے اور دوسرا حصہ قیامت و معاد سے گفتگو کرتا ہے اور تیسرا حصہ ہدایت و گمراہی کو بیان کرتا ہے جو مومنین و کفار میں حد فاصل ہے. اس سورہ میں پروردگار عالم کی حاکمیت، مطلقہ اور مقام ربوبیت بیان کیا ہے، نیز اس کی لامتناہی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے جن کے دو حصے ہیں، ایک عمومی اور دوسرا خصوصی، رحمانیت اور رحیمیت. اس میں عبادت و بندگی کی طرف بھی اشارہ ہے جو اسی ذات و پاک کے لیے مخصوص ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس سورہ میں توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال، توحید عبادت سب کو بیان کیا گیا ہے. دوسرے لفظوں میں یہ سورہ ایمان کے تینوں مراحل کا احاطہ کرتی ہے، دل سے اعتقاد رکھنا، زبان سے اقرار کرنا، اعضاء و جوارح سے عمل کرنا. ہم جانتے ہیں کہ ام کا مطلب ہے بنیاد اور جڑ. شاید اسی بنا پر عالم اسلام کے مشہور مفسر ابن عباس کہتے ہیں، ہر چیز کی کوئی اساس و بنیاد ہوتی ہے اور قرآن کی اساس سورہ فاتحہ ہے. انہی وجوہ کی بنا پر اس سورہ کی فضیلت کے سلسلے میں رسول اللہ سے منقول ہے، جو مسلمان سورہ حمد پڑھے اس کا اجر و ثواب اس شخص کے برابر ہے جس نے دو تہائی قرآن کی تلاوت کی ہو. ایک اور حدیث میں پورے قرآن کی تلاوت کے برابر ثواب مذکور ہے اور اسے اتنا ثواب ملے گا گویا اس نے ہر مومن اور مومنہ کو ہدیہ پیش کیا ہو. مجموع البیان، آغاز سورہ حمد. سورہ فاتحہ کے ثواب کو دو تہائی قرآن کی تلاوت کے برابر قرار دینے کی وجہ شاید یہ ہو کہ قرآن کے ایک حصے کا تعلق خدا سے ہے اور دوسرے کا قیامت سے اور تیسرے کا احکام و قوانین شرعی سے۔ ان میں سے پہلا اور دوسرا حصہ سورہ حمد میں مذکور ہے۔ دوسری حدیث میں پورے قرآن کے برابر فرمایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا خلاصہ ایمان اور عمل ہے، اور یہ دونوں چیزیں سورہ حمد میں جمع ہیں۔ پیغمبر اکرم کے لیے اعزاز۔ یہ بات قابل غور ہے کہ قرآنی آیات میں سورہ حمد کا تعارف آن حضرت کے لیے ایک عظیم انعام کے طور پر کرایا گیا ہے، اور اسے پورے قرآن کے مقابلے میں پیش فرمایا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے:
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ،
ہم نے آپ کو 7 آیتوں پر مشتمل سورہ حمد عطا کیا جو 2 مرتبہ نازل کیا گیا، اور قرآن عظیم بھی عنایت فرمایا گیا۔
سورہ ہجر
آیا 87۔ قرآن مجید اپنی تمام تر عظمت کے باوجود یہاں سورہ حمد کے برابر قرار پایا۔ اس سورہ کا 2 مرتبہ نزول بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت کی بنا پر ہے۔ سبعہ من الثانی قرار دینے کی وجہ اور سورہ حمد کی کچھ مزید خوبیاں اسی تفسیر نمونہ میں
سورہ ہجر
کی آیت 87 کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیے۔ اسی مضمون کی ایک اور روایت رسول اللہ سے حضرت امیر المومنین نے بیان فرمائی ہے: خداوند عالم نے مجھے سورہ حمد دے کر خصوصی احسان جتایا ہے اور اسے قرآن کے مقابل قرار دیا ہے۔ عرش کے خزانوں میں سے اشرف ترین سورہ حمد ہے۔ تلاوت کی تاکید۔ سورہ حمد کی فضیلتوں کے بیانات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ احادیث اسلامی میں جو شیعہ و سنی کتب میں موجود ہیں، اس سورہ کی تلاوت کے متعلق اتنی تاکید کیوں کی گئی ہے؟ اس کی تلاوت انسان کو روح ایمان بخشتی ہے اور اسے خدا کے نزدیک کرتی ہے، اس سے دل کو جلا ملتی ہے اور روحانیت پیدا ہوتی ہے، اس سے انسانی ارادے کو کامیابی میسر آتی ہے۔ اس سورہ کی تلاوت سے خالق و مخلوق کے مابین انسانی جستجو فزوں تر ہو جاتی ہے، نیز انسان اور گناہ و انحراف کے درمیان رکاوٹ بنتی ہے۔ اسی بنا پر حضرت صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے: شیطان نے 4 دفعہ نالہ و فریاد کیا۔ پہلا وہ موقع تھا جب اسے راندہ درگاہ کیا گیا، دوسرا وہ وقت تھا جب اسے بہشت سے زمین کی طرف اتارا گیا، تیسرا وہ لمحہ تھا جب حضرت محمد کو مبعوث بر رسالت کیا گیا، اور آخری وہ مقام تھا جب سورہ حمد کو نازل کیا گیا۔
نور الثقلین جلد اول صفحہ 4۔
سورہ حمد کے موضوعات۔ اس سورہ کی 7 آیات میں سے ہر ایک اہم مقصد کی طرف اشارہ کرتی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ہر کام کی ابتدا کا سرنامہ ہے، اور ہر کام کے شروع کرتے وقت ہمیں خدا کی ذات پاک سے مدد طلب کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔
الحمد للہ رب العالمین،
یہ اس بات کا درس ہے کہ تمام نعمتوں کی برگشت اور تمام موجودات کی پرورش و تربیت کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ امر اس حقیقت سے مربوط ہے کہ تمام عنایات کا سرچشمہ اسی کی ذات پاک ہے۔
الرحمن الرحیم،
یہ اس بات کا تکرار ہے کہ خدا کی خلقت، تربیت اور حاکمیت کی بنیاد رحمت و عطوفت پر ہے، اور دنیا کا نظام تربیت اسی قانون پر قائم ہے۔
مالک یوم الدین،
یہ آیت معاد اعمال کی جزا و سزا اور اس کی عظیم عدالت میں خداوند عالم کی حاکمیت کی جانب توجہ دلاتی ہے۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین،
یہ توحید عبادتی کا بیان ہے، اور انسانوں کے لیے اس اکیلے مرکز کا تذکرہ ہے جو سب کا آسرا اور سہارا ہے۔
اہدنا الصراط المستقیم،
یہ آیت بندوں کی احتیاج ہدایت اور اشتیاق ہدایت کو بیان کرتی ہے۔ یہ آیت اس طرف بھی توجہ دلاتی ہے کہ ہر قسم کی ہدایت اسی کی طرف سے ہے۔ سورہ کی آخری آیت اس بات کی واضح اور روشن نشانی ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کی راہ ہے جو نعمات الہیہ سے نوازے گئے ہیں، اور یہ راستہ مغضوب اور گمراہوں کے راستے سے جدا ہے۔ ایک لحاظ سے یہ سورہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ایک حصہ خدا کی حمد و ثنا ہے اور دوسرا بندے کی ضروریات و حاجات۔
عیون اخبار رضا میں
سرکار رسالت سے اس سلسلے میں ایک حدیث بھی منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ میں نے سورہ حمد کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، لہذا میرا بندہ حق رکھتا ہے کہ وہ جو چاہے مجھ سے مانگے۔ جب بندہ کہتا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
تو خدا بزرگ و برتر ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے نے میرے نام سے ابتدا کی ہے، مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کے کاموں کو آخر تک پہنچا دوں اور اسے ہر حالت میں برکت عطا کروں۔ جب وہ کہتا ہے
الحمدللہ رب العالمین،
تو خداوند تعالی فرماتا ہے، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی ہے، اس نے سمجھا ہے کہ جو نعمتیں اس کے پاس ہیں وہ میری عطا کردہ ہیں، لہٰذا میں مصائب کو اس سے دور کیے دیتا ہوں، گواہ رہو کہ میں دنیا کی نعمتوں کے علاوہ اسے دار آخرت میں بھی نعمات سے نوازوں گا اور اس جہاں کے مصائب سے بھی اسے نجات عطا کروں گا، جیسے اس دنیا کی مصیبتوں سے اسے رہائی دی ہے۔ جب وہ کہتا ہے
الرحمن الرحیم،
تو خداوند عالم فرماتا ہے، میرا بندہ گواہی دے رہا ہے کہ میں رحمان و رحیم ہوں، گواہ رہو کہ میں اس کے حصے میں اپنی رحمت و عطیات زیادہ کیے دیتا ہوں۔ جب وہ کہتا ہے
مالک یوم الدین،
تو خدا فرماتا ہے کہ گواہ رہو جس طرح اس نے روز قیامت میری حاکمیت و مالکیت کا اعتراف کیا ہے، حساب و کتاب کے دن میں اس کے حساب و کتاب کو آسان کر دوں گا، اس کی نیکیوں کو قبول کر لوں گا اور اس کی برائیوں سے درگزر کروں گا۔ جب وہ کہتا ہے
ایاک نعبد،
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، وہ صرف میری عبادت کرتا ہے، میں تمہیں گواہ قرار دیتا ہوں کہ اس خالص عبادت پر میں اسے ایسا ثواب دوں گا کہ وہ لوگ جو اس کے مخالف تھے اس پر رشک کریں گے۔ جب وہ کہتا ہے
ایاک نستعین،
تو خدا فرماتا ہے، میرے بندے نے مجھ سے مدد چاہی ہے اور صرف مجھ سے پناہ مانگی ہے، گواہ رہو اس کے کاموں میں میں اس کی مدد کروں گا، سختیوں اور تنگیوں میں اس کی فریاد کو پہنچوں گا اور پریشانی کے دن اس کی دستگیری کروں گا۔ جب وہ کہتا ہے
اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
تو خداوند عالم فرماتا ہے، میرے بندے کی یہ خواہش پوری ہو گئی ہے، اب جو کچھ وہ چاہتا ہے مجھ سے مانگے، میں اس کی دعا قبول کروں گا، جس چیز کی امید لگائے بیٹھا ہے وہ اسے عطا کروں گا اور جس چیز سے خائف ہے اس سے مامون قرار دوں گا۔ المیزان جلد اول صفحہ 37 بحوالہ
عیون اخبار رضا۔ اس سورہ کا نام فاتحۃ الکتاب کیوں ہے؟
فاتح الکتاب کے معنی ہے آغاز کتاب، قرآن کرنے والی۔ مختلف روایات جو نبی اکرم سے نقل ہوئی ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ یہ سورت آ حضرت کے زمانے میں بھی اسی نام سے پہچانی جاتی تھی۔ یہیں سے دنیا اسلام کے ایک اہم ترین مسئلے کی طرف فکر کا دریچہ کھلتا ہے، اور وہ ہے جمع قرآن کے بارے میں۔
ایک گروہ میں
یہ بات مشہور ہے کہ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں منتشر و پراگندہ صورت میں تھا، اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر یا حضرت عثمان کے زمانے میں جمع ہوا، لیکن فاتح الکتاب سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن مجید پیغمبر اکرم کے زمانے میں اسی موجودہ صورت میں جمع ہو چکا تھا اور اسی سورہ حمد سے اس کی ابتدا ہوئی تھی، ورنہ یہ کوئی سب سے پہلے نازل ہونے والی سورہ تو نہیں جو یہ نام رکھا جائے، اور نہ ہی اس سورہ کے لیے فاتح الکتاب نام کے انتخاب کے لیے کوئی دوسری دلیل موجود ہے۔ بہت سے دیگر تدارک بھی ہمارے پیش نظر ہیں جو اس حقیقت کے موعید ہیں کہ قرآن مجید بصورت مجموعہ جس طرح ہمارے زمانے میں موجود ہے اسی طرح پیغمبر اکرم کے زمانے میں آپ کے حکم کے مطابق جمع ہو چکا تھا، ان میں سے چند ایک ہم پیش کرتے ہیں۔ ایک، علی بن ابراہیم نے حضرت امام صادق سے روایت کیا ہے، رسول اکرم نے حضرت علی سے فرمایا کہ قرآن ریشم کے ٹکڑوں، کاغذ کے پرزوں اور ایسی دوسری چیزوں میں منتشر ہے، اسے جمع کر دو۔ اس پر حضرت علی مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور قرآن کو زرد رنگ کے پارچے میں جمع کیا اور پھر اس پر مہر لگا دی۔ تاریخ القرآن، ابو عبداللہ زنجانی، صفحہ 44۔ دو، اہل سنت کے مشہور مؤلف حاکم نے کتاب مستدرک میں زید بن ثابت سے نقل کیا ہے، ہم پیغمبر کی خدمت میں قرآن کے پراگندہ ٹکڑوں کو جمع کرتے تھے اور ہر ایک کو نبی اکرم کی رہنمائی کے مطابق اس کے مناسب محل مقام پر رکھتے تھے، لیکن پھر بھی یہ تحریریں متفرق تھیں۔ چنانچہ پیغمبر اکرم نے علی کو حکم دیا کہ وہ انہیں ایک جگہ جمع کریں۔ اس جمع آوری کے بعد آپ ہمیں اسے ضائع کرنے سے ڈراتے تھے۔ تین، اہل تشیع کے بہت بڑے عالم سید مرتضیٰ کہتے ہیں، قرآن رسول اللہ کے زمانے میں اسی حالت میں، اسی موجودہ صورت میں جمع ہو چکا تھا۔ مجمع البیان، جلد اول، صفحہ 15۔ چار، طبرانی اور ابن اساکر نے شعبی سے یوں نقل کیا ہے، انصار میں سے 6 افراد نے قرآن کو پیغمبر کے زمانے میں جمع کیا تھا۔ منتخب کنز الاموال، جلد 2، صفحہ 52۔ پانچ، قتادہ ناقل ہیں، میں نے انس سے سوال کیا کہ پیغمبر کے زمانے میں کس شخص نے قرآن جمع کیا تھا، اس نے کہا 4 افراد نے جو سب کے سب انصار میں سے تھے، ابی بن قعب، معاذ، زید بن ثابت اور ابو زید۔ صحیح بخاری، جلد 6، صفحہ 103۔ ان کے علاوہ بھی روایات ہیں جن کا ذکر کرنا طول کا باعث ہوگا۔ بہرحال یہ احادیث جو شیعہ اور سنی کتب میں موجود ہیں، ان سے قطع نظر اس سورہ کے لیے فاتح الکتاب کے نام کا انتخاب اس موضوع کے اثبات کا زندہ ثبوت ہے۔ ایک اہم سوال، یہاں یہ سوال پیدا ہوگا کہ اس بات کو کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ قرآن رسول اللہ کے زمانے میں جمع ہوا، جبکہ علماء کے ایک گروہ میں مشہور ہے کہ قرآن پیغمبر اکرم کے بعد جمع ہوا ہے، حضرت علی کے ذریعے یا دیگر اشخاص کے ذریعے۔ جواب، جو قرآن حضرت علی نے جمع کیا تھا وہ قرآن تفسیر، شان نزول آیات وغیرہ کا مجموعہ تھا۔ باقی رہا حضرت عثمان کا معاملہ، تو ہمارے پاس ایسے قرائن موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اختلاف قرت کو روکنے کے لیے اسے ایک قرت اور نقطہ گزاری کے ساتھ معین کیا، کیونکہ اس وقت تک نقطے لگانا معمولات میں داخل نہیں تھا۔ رہا بعض لوگوں کا یہ اصرار کہ قرآن کسی طرح بھی رسول اللہ کے زمانے میں جمع نہیں ہوا، اور یہ اعزاز حضرت عثمان، خلیفہ اول یا خلیفہ دوم کو حاصل ہوا ہے۔ شاید اس سے زیادہ تر مقصود فضیلت سازی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر گروہ اس فضیلت کی نسبت خاص شخصیت کی طرف دیتا ہے اور اسی سے متعلق روایت پیش کرتا ہے۔ اصولی اور بنیادی طور پر یہ کس طرح باور کیا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم نے اس اہم ترین کام کو نظر انداز کر دیا ہو، حالانکہ آپ تو چھوٹے چھوٹے کاموں کی طرف بھی توجہ دیتے تھے، جبکہ قرآن اسلام کا اصول اساسی ہے، تعلیم و تربیت کی عظیم کتاب ہے اور تمام اسلامی پروگراموں اور عقائد کی بنیاد ہے۔ کیا نبی اکرم کے زمانے میں جمع نہ ہونے سے یہ خطرہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ قرآن کا کچھ حصہ ضائع ہو جائے یا مسلمانوں میں اختلافات پیدا ہو جائیں؟ علاوہ ازیں، حدیث ثقلین جسے شیعہ و سنی دونوں نے نقل کیا ہے، گواہی دیتی ہے کہ قرآن کتابی صورت میں رسول اللہ کے زمانے میں جمع ہو چکا تھا۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، میں تم سے رخصت ہو رہا ہوں اور تم میں دو چیزیں بطور یادگار چھوڑے جا رہا ہوں، خدا کی کتاب اور میرا خاندان۔ وہ روایات جو دلالت کرتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر نگرانی صحابہ نے قرآن جمع کیا تھا، ان میں صحابہ کی تعداد مختلف بیان ہونے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہر روایت نے چند ایک کی نشاندہی کی ہے۔ اس سے کام فقط ان شخصیتوں میں منحصر نہیں ہو جاتا، لہذا یہ پہلو باعث اختلاف نظر نہیں ہونا چاہیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔
الحمد للہ رب العالمین،
ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔
الرحمن الرحیم،
وہ عظیم اور دائمی رحمتوں والا ہے۔
مالک یوم الدین،
روز قیامت کا مالک و مختار ہے۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین،
پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔
اہدنا الصراط المستقیم،
ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا رہے۔
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، ان کا راستہ نہیں جن پر غضب نازل ہوا ہے یا جو بہکے ہوئے ہیں۔ تفسیر،
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
تمام لوگوں میں یہ رسم ہے کہ ہر اہم اور اچھے کام کا آغاز کسی بزرگ کے نام سے کرتے ہیں۔ کسی عظیم عمارت کی پہلی اینٹ اس شخص کے نام پر رکھی جاتی ہے جس سے بہت زیادہ قلبی لگاؤ، یعنی اس کام کو اپنی پسندیدہ شخصیت کے نام سے منسوب کر دیتے ہیں۔ مگر کیا یہ بہتر نہیں کہ کسی پروگرام کو دوام بخشنے اور کسی مشن کو برقرار رکھنے کے لیے ایسی ہستی سے منسوب کیا جائے جو پائیدار ہمیشہ رہنے والی ہو اور جس کی ذات میں فنا کا گزر نہ ہو؟ اس جہان کی تمام موجودات کہنگی پذیر ہیں اور زوال کی طرف رواں دواں ہیں، صرف وہی چیز باقی رہ جائے گی جو اس ذات لا یزال سے وابستہ ہوگی۔ انبیاء و مرسلین کے نام باقی ہیں تو پروردگار عالم سے رشتہ جوڑنے اور عدالت و حقیقت پر قائم رہنے کی وجہ سے، اور یہ وہ رشتہ ہے جو زوال آشنا نہیں۔ اگر حاتم کا نام باقی ہے تو سخاوت کے باعث جو زوال پذیر نہیں، تمام موجودات میں سے فقط ذات خدا ازلی و ابدی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ تمام امور کو اس کے نام سے شروع کیا جائے، اس کے سائے میں تمام چیزوں کو قرار دیا جائے اور اسی سے مدد طلب کی جائے۔ اسی لیے قرآن کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ اپنے امور کو برائے نام خدا سے وابستہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حقیقتاً اور واقعتاً خدا سے رشتہ جوڑنا چاہیے، کیونکہ یہ ربط انسان کو صحیح راستے پر چلائے گا اور ہر قسم کی کجروی سے باز رکھے گا۔ ایسا کام یقیناً تکمیل کو پہنچے گا اور باعث برکت ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کی مشہور حدیث میں ہم پڑھتے ہیں، جو بھی اہم کام خدا کے نام کے بغیر شروع ہوگا ناکامی سے ہمکنار ہوگا۔ تفسیر البیان جلد اول صفحہ 461، بحوالہ بہار جلد 6 باب 58۔ امیر المومنین اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، انسان جس کام کو انجام دینا چاہے چاہیے کہ بسم اللہ کہے، اور جو عمل خدا کے نام سے شروع ہو وہ مبارک ہے۔ امام باقر فرماتے ہیں، جب کوئی کام شروع کرنے لگو، بڑا ہو یا چھوٹا، بسم اللہ کہو تاکہ وہ بابرکت بھی ہو اور پر از امن اور سلامتی بھی۔ خلاصہ یہ کہ کسی عمل کی پائیداری و بقا اس کے ربط خدا سے وابستہ ہے۔ اسی مناسبت سے جب خداوند تعالیٰ نے پیغمبر اکرم پر پہلی وحی نازل فرمائی تو انہیں حکم دیا کہ تبلیغ اسلام کی عظیم ذمہ داری کو خدا کے نام سے شروع کریں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، ہم دیکھتے ہیں کہ جب تعجب خیز اور نہایت سخت طوفان کے عالم میں حضرت نوح کشتی پر سوار ہوئے، پانی کی موجیں پہاڑوں کی طرح بلند تھیں اور ہر لحظہ بے شمار خطرات کا سامنا تھا، ایسے میں منزل مقصود تک پہنچنے اور مشکلات پر قابو پانے کے لیے آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ کشتی کے چلتے اور رکتے بسم اللہ کہو۔
وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا،
چنانچہ ان لوگوں نے اس پرخطر سفر کو توفیق الہی کے ساتھ کامیابی سے طے کیا اور امن و سلامتی کے ساتھ کشتی سے اترے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے،
قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ،
حکم ہوا اے نوح کشتی سے ہماری طرف سے سلامتی اور برکات کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اتریے. سورہ ہود آیت 48. جناب سلیمان نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا تو اس کا سرنامہ بسم اللہ ہی کو قرار دیا.
انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یہ مراسلہ ہے سلیمان کی طرف سے اور بے شک یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نمل آیت 30. اسی بنا پر قرآن حکیم کی تمام سورتوں کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے تاکہ نوع بشر کی ہدایت و سعادت کا اصلی مقصد کامیابی سے ہمکنار ہو اور بغیر کسی نقصان کے انجام پذیر ہو. صرف سورہ توبہ ایسی سورت ہے جس کی ابتدا میں ہمیں بسم اللہ نظر نہیں آتی، کیونکہ اس کا آغاز مکہ کے مجرموں اور معاہدہ شکنوں سے اعلان جنگ کے ساتھ ہو رہا ہے، لہذا ایسے موقع پر خدا کی صفات رحمان و رحیم کا ذکر مناسب نہیں. یہاں ایک نقطے کی طرف توجہ ضروری ہے، وہ یہ کہ ہر جگہ بسم اللہ کہا جاتا ہے، بسم الخالق یا بسم الرزاق وغیرہ نہیں کہا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ اللہ خدا کے تمام اسماء اور صفات کا جامع ہے. اس کی تفصیل عنقریب آئے گی. اللہ کے علاوہ دوسرے نام بعض کمالات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مثلا خالقیت، رحمت وغیرہ. اس سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ کہنا جہاں خدا سے طلب مدد کے لیے ہے، وہاں اس کے نام سے شروع کرنے کے لیے بھی ہے، اگرچہ ہمارے بزرگ مفسرین نے طلب مدد اور شروع کرنے کو ایک دوسرے سے جدا قرار دیا ہے اور ہر ایک نے یہاں پر کوئی ایک مفہوم مراد لیا ہے، لیکن حقیقت میں ہر مفہوم کی برگشت ایک ہی چیز کی طرف ہے. خلاصہ یہ کہ آغاز کرنا اور مدد چاہنا، ہر دو مفہوم یہاں پر لازم و ملزوم ہیں. بہرحال جب تمام کام خدا کی قدرت کے بھروسے پر شروع کیے جائیں تو چونکہ خدا کی قدرت تمام قدرتوں سے بالاتر ہے، اس لیے ہم اپنے میں زیادہ قوت و طاقت محسوس کرنے لگتے ہیں، زیادہ مطمئن ہو کر کوشش کرتے ہیں، بڑی سے بڑی مشکلات کا خوف نہیں رہتا اور مایوسی پیدا نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے انسان کی نیت اور عمل زیادہ پاک اور زیادہ خالص رہتا ہے. اس آیت کی تفسیر میں جتنی گفتگو کی جائے کم ہے، کیونکہ مشہور ہے کہ حضرت علی ابتدائے شب سے صبح تک ابن عباس کے سامنے بسم اللہ کی تفسیر بیان فرماتے رہے. صبح ہوئی تو آپ بسم اللہ کی با سے آگے نہیں بڑھے تھے. حضرت ہی کے ایک ارشاد سے ہم یہاں اس بحث کو ختم کرتے ہیں. آئندہ مباحث میں اس سلسلے کے دیگر مسائل پر گفتگو ہوگی. عبداللہ بن یحییٰ امیر المومنین کے محبوں میں سے تھے، ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بسم اللہ کہے بغیر اس چارپائی پر بیٹھ گئے جو وہاں پڑی تھی. اچانک وہ جھکے اور زمین پر آ گرے، ان کا سر پھٹ گیا. حضرت علی نے سر پر ہاتھ پھیرا تو ان کا زخم مندمل ہو گیا. آپ نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں کہ نبی اکرم نے خدا کی طرف سے یہ حدیث مجھ سے بیان فرمائی ہے کہ جو کام نام خدا کے بغیر شروع کیا جائے بے انجام رہتا ہے. عبداللہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں یہ جانتا ہوں اور اب کے بعد پھر اسے ترک نہ کروں گا. آپ نے فرمایا، پھر تو تم سعادتوں سے بہراور ہو گئے. امام صادق نے اسی حدیث کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بعض شیعہ کام کی ابتدا میں بسم اللہ ترک کر دیتے ہیں اور خدا انہیں کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ بیدار ہوں اور ساتھ ساتھ یہ غلطی بھی ان کے نامۂ عمل سے دھو ڈالی جائے. سفینۃ البحار جلد اول صفحہ 633. کیا بسم اللہ سورہ حمد کا جز ہے؟ شیعہ علماء و محققین میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کہ بسم اللہ سورہ حمد اور دیگر سورہ قرآن کا جز ہیں. بسم اللہ کا متن تمام سورتوں کی ابتدا میں ثبت ہونا اصولی طور پر اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ یہ جزء قرآن ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ متن قرآن میں کوئی اضافی چیز نہیں لکھی گئی اور بسم اللہ زمانہ پیغمبر سے لے کر اب تک سورتوں کی ابتدا میں موجود ہے. باقی رہے علماء اہل سنت، تو صاحب تفسیر المنار نے ان کے اقوال درج کیے ہیں جن کی تفصیل کچھ یوں ہے. گزشتہ علماء اہل مکہ، فقہا، قاری حضرات جن میں ابن کثیر بھی شامل ہیں، اہل کوفہ کے قرآن میں سے عاصم اور کسائی، اور اہل مدینہ میں سے بھی بعض صحابہ اور تابعین، اسی طرح شافعی اپنی کتاب جدید میں اور اس کے پیروکار نیز سوری اور احمد، اپنے قول میں اس بات کے معتقد ہیں کہ بسم اللہ جزء سورہ ہے. اسی طرح علماء امامیہ اور ان کے قول کے مطابق صحابہ میں سے علی ابن عباس، عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ، علماء تابعین میں سے سعید بن جبیر، عطا، زہری اور ابن مبارک بھی اسی نظریے کے حامل تھے. اس کے بعد مزید لکھتے ہیں کہ ان کی اہم ترین دلیل یہ ہے کہ صحابہ اور ان کے بعد برسرکار لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ سورہ برات کے سوا تمام سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ مذکور ہے، جبکہ وہ بالاتفاق ایک دوسرے کو وصیت کرتے تھے کہ ہر اس چیز سے جو جزو قرآن نہیں قرآن کو پاک رکھا جائے. اسی لیے تو آمین کو انہوں نے سورہ فاتحہ کے آخر میں ذکر نہیں کیا. اس کے بعد انہوں نے مالک اور ابو حنیفہ کے پیروکاروں اور بعض دوسرے لوگوں کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ وہ بسم اللہ کو مستقل آیت سمجھے تھے، جو سورتوں کی ابتدا کے بیان اور ان کے درمیان حد فاصل کے طور پر نازل ہوئی ہے. انہوں نے اہل سنت کے معروف فقیہ اور بعض قارئین کوفہ سے نقل کیا ہے کہ وہ بسم اللہ کو سورہ حمد کا تو جز سمجھتے تھے لیکن باقی سورتوں کا جز نہیں سمجھتے تھے. تفسیر المنار جلد اول صفحہ 39-40. اس گفتگو سے معلوم ہوا کہ اہل سنت کی یقینی اکثریت بھی بسم اللہ کو سورت کا جز سمجھتی ہے. اب ہم بعض روایات پیش کرتے ہیں جو شیعہ و سنی ترک سے اس سلسلے میں نقل ہوئی ہیں. ہمیں اعتراف ہے کہ اس ضمن کی تمام احادیث کے ذکر کی یہاں گنجائش نہیں اور ان کا تعلق فقہی بحث سے ہے. ایک، معاویہ بن عمار جو امام صادق کے محب و موالی تھے کہتے ہیں، میں نے امام سے پوچھا کہ جب میں نماز پڑھنے لگوں تو کیا الحمد کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. کافی جلد 3 صفحہ 312. دو، دار قطنی نے جو علماء اہل سنت میں سے ہیں سند صحیح کے ساتھ حضرت علی سے نقل کیا ہے، ایک شخص نے آپ سے پوچھا سبا مسانی کیا ہے؟ فرمایا سورہ حمد. اس نے عرض کیا سورہ حمد کی تو 6 آیتیں ہیں. آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اس کی ایک آیت ہے. الاتفاق جلد اول صفحہ 136. تین، اہل سنت کے مشہور محدث بہقی سند صحیح کے ساتھ ابن جبیر کے طریق سے اس طرح نقل کرتے ہیں، شیطان صفت اشخاص نے قرآن کی بہت بڑی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چرا لیا ہے. یہ اس طرف اشارہ ہے کہ سورتوں کے شروع میں اسے پڑھا نہیں جاتا. بہقی جلد 2 صفحہ 50. ان سب کے علاوہ ہمیشہ مسلمانوں کی یہ سیرت رہی ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت بسم اللہ ہر سورت کی ابتدا میں پڑھتے رہے. تواتر سے ثابت ہے کہ پیغمبر اکرم بھی اس کی تلاوت فرماتے تھے. یہ کیسے ممکن ہے کہ جو چیز جزو قرآن نہ ہو اسے پیغمبر اور مسلمان ہمیشہ قرآن کے ضمن میں پڑھتے رہے ہوں اور سدا اس عمل کو جاری رکھا ہو؟ باقی رہا بعض کا یہ احتمال کہ بسم اللہ مستقل آیت ہے جو جزو قرآن تو ہے لیکن سورتوں کا حصہ نہیں، تو یہ احتمال نہایت ضعیف اور کمزور دکھائی دیتا ہے، کیونکہ بسم اللہ کا مفہوم اور معنی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ ابتدا اور آغاز کے لیے ہے، نہ کہ یہ ایک علیحدہ اور مستقل اہمیت کی حامل ہے. دراصل یہ فکر جمود اور سخت تعصب کی غماز ہے، اور یوں لگتا ہے گویا اپنی بات کو برقرار رکھنے کے لیے ہر احتمال پیش کیا جا رہا ہے، اور بسم اللہ جیسی آیت کو مستقل اور سابق و لاحق سے الگ ایک آیت قرار دیا جا رہا ہے، جس کا مضمون پکار پکار کر اپنے سرنامہ اور بعد والی ابحاث کے لیے ابتدا ہونے کا اعلان کر رہا ہے. ایک اعتراض البتہ قابل غور ہے جسے مخالفین اس مقام پر پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب قرآن کی سورتوں کی آیات کو شمار کرتے ہیں سوائے سورہ حمد کے، تو بسم اللہ کو ایک آیت شمار نہیں کیا جاتا، بلکہ پہلی آیت بسم اللہ سے بعد آنے والی آیت کو قرار دیا جاتا ہے. اس اعتراض کا جواب فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں وضاحت کے ساتھ دیا ہے. وہ کہتے ہیں کوئی حج نہیں کہ بسم اللہ سورہ حمد میں تو الگ ایک آیت ہو اور دوسری سورتوں میں پہلی آیت کا جز قرار پائے. اس طرح مثلاً سورہ کوثر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینا کل کوثر سب ایک آیت شمار ہو. بہرحال مسئلہ اس قدر واضح ہے کہ کہتے ہیں ایک دن معاویہ نے اپنی حکومت کے زمانے میں نماز باجماعت میں بسم اللہ نہ پڑھی، تو نماز کے بعد مہاجرین و انصار کے ایک گروہ نے پکار کر کہا اسرقت ام نیست، یعنی کیا معاویہ نے بسم اللہ کو چرا لیا ہے یا بھول گیا ہے؟ بحقی جزو 2 صفحہ 49. حاکم نے مستدرک جزء اول صفحہ 233 میں اس روایت کو درج کر کے اسے صحیح قرار دیا ہے. خدا کے ناموں میں سے اللہ جامع ترین نام ہے. بسم اللہ کی ادائیگی میں ہمارا سامنا سب سے پہلے لفظ اسم سے ہوتا ہے. عربی ادب کے علماء کے بقول اس کی اصل سمو بروزن الو ہے، جس کے معنی ہے ارتفاع اور بلندی. تمام ناموں کو اسم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ہر چیز کا مفہوم اخفاء سے ظہور و ارتفاع کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے، یا اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ نام ہو جانے کے بعد معنی پیدا کر لیتا ہے، محمل اور بے معنی کی منزل سے نکل آتا ہے اور اس طرح ارتفاع و بلندی حاصل کر لیتا ہے. بہرحال کلمہ اسم کے بعد ہم کلمہ اللہ تک پہنچتے ہیں جو خدا کے ناموں میں سے سب سے زیادہ جامع ہے. خدا کے ان ناموں کو جو قرآن مجید یا دیگر مصادر اسلامی میں آئے ہیں، اگر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ خدا کی کسی ایک صفت کو منعکس کرتے ہیں، لیکن وہ نام جو تمام صفات و کمالات الہی کی طرف اشارہ کرتا ہے، دوسرے لفظوں میں جو صفات جلال و جمال کا جامع ہے، وہ صرف اللہ ہے. یہی وجہ ہے کہ خدا کے دوسرے ناموں عموماً کلمہ اللہ کی صفت کی حیثیت سے کہے جاتے ہیں. مثال کے طور پر چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے. غفور الرحیم، یہ صفت خدا کی صفت بخشش کی طرف اشارہ ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غفور الرحیم، سورہ بقرہ آیت 226. سمیع علیم، سمیع اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ خدا تمام سنی جانے والی چیزوں سے آگاہی رکھتا ہے، اور علیم اشارہ ہے کہ وہ تمام چیزوں سے باخبر ہے. فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، سورہ بقرہ آیت 227. بصیر، یہ لفظ بتاتا ہے کہ خدا تمام دیکھی جانے والی چیزوں سے آگاہ ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، سورہ حجرات آیت 18. رزاق، یہ صفت اس کے تمام موجودات کو روزی دینے کے پہلو کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور ذی‌القوّہ اس کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے، اور متین اس کے افعال اور پروگرام کی پختگی کا تعارف ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، سورہ زاریات آیت 58. خالق و باری، اس کی آفرینش اور پیدا کرنے کی صفت کی طرف اشارہ ہے، اور مصور اس کی تصویر کشی کی حکایت کرتا ہے. هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنا، سورہ حشر آیت 24. ظاہر ہوا کہ اللہ ہی خدا کے تمام ناموں میں سے جامع ترین ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک ہی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نام اللہ قرار پائے ہیں.
هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر.
اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ حاکم مطلق ہے، منزہ ہے، ہر ظلم و ستم سے پاک ہے، امن بخشنے والا ہے، سب کا نگہبان ہے، توانا ہے، کسی سے شکست کھانے والا نہیں، اور تمام موجودات پر قاہر و غالب اور باعظمت ہے. سورہ حشر آیت 23. اس نام کی جامعیت کا ایک واضح شاہد یہ ہے کہ ایمان و توحید کا اظہار صرف لا الہ الا اللہ کے جملے سے ہو سکتا ہے، اور جملہ لا الہ الا العلیم الا الخالق الا الرزاق اور دیگر اس قسم کے جملے خود سے توحید و اسلام کی دلیل نہیں ہو سکتے. یہی وجہ ہے کہ دیگر مذاہب کے لوگ جب مسلمانوں کے معبود کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو لفظ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ خداوند عالم کی تعریف و توصیف لفظ اللہ سے مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے. خدا کی رحمت عام اور رحمت خاص. مفسرین کے ایک طبقے میں مشہور ہے کہ صفت رحمان رحمت عالم کی طرف اشارہ ہے. یہ وہ رحمت ہے جو دوست و دشمن، مومن و کافر، نیک و بد، غرض سب کے لیے ہے، کیونکہ اس کی بے حساب رحمت کی بارش سب کو پہنچتی ہے، اور اس کا خوان نعمت ہر کہیں بچھا ہوا ہے. اس کے بندے زندگی کی گونگون رانائیوں سے بہراور ہیں، اپنی روزی اس کے دسترخوان سے حاصل کرتے ہیں جس پر بے شمار نعمتیں رکھی ہیں. یہ وہی رحمت عمومی ہے جس نے عالم ہستی کا احاطہ کر رکھا ہے، اور سب کے سب اس دریائے رحمت میں غوطہ زن ہیں. رحیم خداوند عالم کی رحمت خاص کی طرف اشارہ ہے. یہ وہ رحمت ہے جو اس کے مطیع، صالح اور فرما بردار بندوں کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ انہوں نے ایمان اور عمل صالح کی بنا پر یہ شائستگی حاصل کر لی ہے کہ وہ اس رحمت و احسان خصوصی سے بہرہ مند ہوں، جو گناہگاروں اور غارت گروں کے حصے میں نہیں ہے۔ ایک چیز جو ممکن ہے اسی مطلب کی طرف اشارہ ہو یہ ہے کہ لفظ رحمان قرآن میں ہر جگہ مطلق آیا ہے، جو عمومیت کی نشانی ہے، جبکہ رحیم کبھی مقید ذکر ہوا ہے، مثلا وکانو بالمومنین رحیما، خدا مومنین کے لیے رحیم ہے، سورہ احزاب آیت 43، اور کبھی مطلق ہے جیسے کہ سورہ حمد میں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صادق نے فرمایا، خدا ہر چیز کا معبود ہے، وہ تمام مخلوقات کے لیے رحمان اور مومنین پر خصوصیت کے ساتھ رحیم ہے۔ المیزان بسند کافی، توحید صدوق اور معانی الاخبار۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ رحمان صیغہ مبالغہ ہے، جو اس کی رحمت کی عمومیت کے لیے خود ایک مستقل دلیل ہے، اور رحیم صفت مشبہ ہے جو ثبات و دوام کی علامت ہے، اور یہ چیز مومنین کے لیے ہی خاص ہو سکتی ہے۔ ایک اور شاہد یہ ہے کہ رحمان خدا کے مخصوص ناموں میں سے ہے، اور اس کے علاوہ کسی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، جبکہ رحیم ایسی صفت ہے جو خدا اور بندوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے نبی اکرم کے لیے ارشاد الہی ہے،
عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔
تمہاری تکلیف و مشقت نبی پر گراں ہے، تمہاری ہدایت اسے بہت پسندیدہ ہے، اور وہ مومنین کے لیے مہربان اور رحیم ہے، سورہ توبہ آیت 128۔ ایک دوسری حدیث میں امام صادق سے منقول ہے، رحمان اسم خاص ہے لیکن صفت عام ہے، اور رحیم اسم عام ہے لیکن صفت خاص ہے۔ مجمع البیان جلد 1 صفحہ 21۔ یعنی رحمان ایسا نام ہے جو خدا کے لیے مخصوص ہے، لیکن اس میں اس کی رحمت کا مفہوم سب پر محیط ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ رحیم ایک صفت عام کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، البتہ اس میں صفت خاص کے طور پر استعمال ہونے میں کوئی معنی نہیں۔ جو فرق بتایا گیا ہے وہ تو اصل لغت کے لحاظ سے ہے، لیکن اس میں استثنائی صورت پائی جاتی ہے۔ امام حسین کی ایک بہترین اور مشہور دعا جو دعائے عرفہ کے نام سے معروف ہے، کہ الفاظ ہیں، اے وہ خدا جو دنیا و آخرت کا رحمان اور دونوں ہی کا رحیم ہے۔ اس بحث کو ہم نبی اکرم کی ایک پرمانی اور واضح حدیث کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے، خداوند تعالیٰ کی رحمت کے 100 باب ہیں، جن میں سے اس نے ایک کو زمین پر نازل کیا ہے اور اس رحمت کو اپنی مخلوق میں تقسیم کیا ہے۔ لوگوں کے درمیان جو عطوفت، مہربانی اور محبت ہے وہ اسی کا پرتو ہے، لیکن 99 حصے رحمت اس نے اپنے لیے مخصوص رکھی ہے، اور قیامت کے دن اپنے بندوں کو اس سے نوازے گا۔ خدا کی دیگر صفات بسم اللہ میں کیوں مذکور نہیں؟ یہ بات قابل توجہ ہے کہ قرآن کی تمام سورتیں سوائے سورہ برات کے، جس کی وجہ بیان ہو چکی ہے، بسم اللہ سے شروع ہوتی ہیں، اور بسم اللہ میں مخصوص نام اللہ کے بعد صرف صفت رحمانیت اور رحیمیت کا ذکر ہے۔ اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر باقی صفات کا ذکر کیوں نہیں؟ اگر ہم ایک نقطے کی طرف توجہ کریں تو اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ ہر کام کی ابتدا میں ضروری ہے کہ ایسی صفت سے مدد لی جائے جس کے آثار تمام جہان پر سایہ فکن ہوں، جو تمام موجودات کا احاطہ کیے ہو، اور عالم بحران میں مصیبت زدوں کو نجات بخشنے والی ہو۔ مناسب ہے کہ اس حقیقت کو قرآن کی زبان سے سنا جائے، ارشاد الہی ہے، وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت تمام چیزوں پر محیط ہے، سورہ آراف آیت 156۔ ایک اور جگہ ہے، حاملان عرش کی ایک دعا کو خداوند کریم نے یوں بیان فرمایا ہے، ربنا وسعتن کلی شیئن رحمتا، پروردگار تو نے اپنا دامن رحمت ہر چیز تک پھیلا رکھا ہے، سورہ مومن آیت 7۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام نہایت سخت اور طاقت فرسا حوادث اور خطرناک دشمنوں کے چنگل سے نجات کے لیے رحمت خدا کے دامن میں پناہ لیتے ہیں۔ قوم موسیٰ فرعونیوں کے ظلم سے نجات کے لیے پکارتی ہے، ونجنا برحمتک، خدایا ہمیں ظلم سے نجات دلا اور اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، سورہ یونس آیت 86۔ حضرت ہود اور ان کے پیروکاروں کے سلسلے میں ارشاد ہے، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، ہود اور اس کے ہمراہیوں کو ہم نے اپنی رحمت کے وسیلے سے نجات دی۔ سورہ آراف آیت 72۔ اصول یہ ہے کہ جب ہم خدا سے کوئی حاجت طلب کریں تو مناسب ہے کہ اسے ایسی صفات سے یاد کریں جو اس حاجت سے میل اور ربط رکھتی ہوں۔ مثلا حضرت عیسیٰ مائدہ آسمانی مخصوص غذا طلب کرتے ہوئے کہتے ہیں،
اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وانت خیر الرازقین۔
بار الہ، ہم پر آسمان سے مائدہ نازل فرما اور ہمیں روزی عطا فرما، اور تو بہترین روزی رساں ہے۔ سورہ مائدہ آیت 114۔ خدا کے عظیم پیغمبر حضرت نوح بھی ہمیں یہی درس دیتے ہیں۔ وہ جب ایک مناسب جگہ کشتی سے اترنا چاہتے ہیں تو یوں دعا کرتے ہیں،
رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔
پروردگار، ہمیں منزل مبارک پر اتار کہ تو بہترین اتارنے والا ہے۔ سورہ مومنون آیت 29۔ حضرت زکریا خدا سے ایسے فرزند کے لیے دعا کرتے ہوئے جو ان کا جانشین و وارث ہو اس کی خیر الوارثین سے توصیف کرتے ہیں،
رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔
خداوند، مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو بہترین وارث ہے۔ سورہ انبیاء آیت 89۔ کسی کام کو شروع کرتے وقت جب خدا کے نام سے شروع کریں تو خدا کی وسیع رحمت کے دامن سے وابستگی ضروری ہے، ایسی رحمت جو عام بھی ہو اور خاص بھی۔ کاموں کی پیش رفت اور مشکلات میں کامیابی کے لیے کیا ان صفات سے بہتر کوئی اور صفت ہے؟ قابل توجہ امر یہ ہے کہ وہ توانائی جو قوت جاذبہ کی طرح عمومیت کی حامل ہے، جو دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی ہے، وہ یہی صفت رحمت ہے۔ لہذا مخلوق کا اپنے خالق سے رشتہ استوار کرنے کے لیے بھی اسی صفت رحمت سے استفادہ کرنا چاہیے۔ سچے مومن اپنے کاموں کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر تمام جگہوں سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے اپنے دل کو صرف خدا سے وابستہ کر لیتے ہیں اور اسی سے مدد و نصرت طلب کرتے ہیں۔ وہ خدا جس کی رحمت سب پر چھائی ہوئی ہے اور کوئی موجود ایسا نہیں جو اس سے بہرہور نہ ہو۔ بسم اللہ سے واضح طور پر یہ درس بھی حاصل کیا جا سکتا ہے کہ خداوند عالم کے ہر کام کی بنیاد رحمت پر ہے، اور بدلہ یا سزا تو استثنائی صورت ہے۔ جب تک قطعی عوامل پیدا نہ ہوں سزا متحقق نہیں ہوتی، جیسا کہ ہم دعا میں پڑھتے ہیں، اے وہ خدا کہ جس کی رحمت اس کے غضب پر سب قط لے گئی ہے۔ دعائے جوشن کبیر، انسان کو چاہیے کہ وہ زندگی کے پروگرام پر یوں عمل پیرا ہو کہ ہر کام کی بنیاد رحمت و محبت کو قرار دے اور سختی و درشتی کو فقط بوقت ضرورت اختیار کرے۔ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے 113 کی ابتدا رحمت سے ہوتی ہے، اور فقط ایک سورہ توبہ ہے جس کا آغاز بسم اللہ کی بجائے اعلان جنگ اور سختی سے ہوتا ہے۔
الحمد للہ رب العالمین،
ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ تفسیر، سارا جہاں اس کی رحمت میں ڈوبا ہوا ہے۔ بسم اللہ جو سورت کی ابتدا ہے، اس کے بعد بندوں کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عالم وجود کے عظیم مبدا اور اس کی غیر متناہی نعمتوں کو یاد کریں، وہ بے شمار نعمتیں جنہوں نے ہمارے پورے وجود کو گھیر رکھا ہے، پروردگار عالم کی معرفت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، بلکہ اس راستے کا سبب ہی یہی ہے، کیونکہ کسی انسان کو جب کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو وہ فوراً چاہتا ہے کہ اس نعمت کے بخشنے والے کو پہچانے اور فرمان فطرت کے مطابق اس کی سپاس گزاری کے لیے کھڑا ہو اور اس کے شکریہ کا حق ادا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء علم کلام، عقائد، اس علم کی پہلی بحث میں جب گفتگو معرفت خدا کی علت و سبب کے متعلق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ فطری و عقلی حکم کے مطابق معرفت خدا اس لیے واجب ہے چونکہ محسن کے احسان کا شکریہ واجب ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کی معرفت کی رہنمائی اس کی نعمتوں سے حاصل ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مبدا خدا کو پہچاننے کا بہترین اور جامع ترین راستہ اسرار آفرینش و خلقت کا مطالعہ کرنا ہے۔ ان میں خاص طور پر ان نعمتوں کا وجود ہے جو نوع انسانی کی زندگی کو ایک دوسرے سے مربوط کرتی ہیں۔ ان دو وجوہ کی بنا پر سورہ فاتحہ کتاب الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے۔ اس جملے کی گہرائی اور عظمت تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ حمد، مداح اور شکر کے درمیان فرق اور اس کے نتائج کی طرف توجہ کی جائے۔ حمد نیک اختیاری کام یا نیک صفت کی تعریف کو عربی زبان میں حمد کہتے ہیں، یعنی جب کوئی سوچ سمجھ کر کوئی اچھا کام انجام دے یا کسی اچھی صفت کو انتخاب کرے جو نیک اختیاری اعمال کا سرچشمہ ہو تو اس پر کی گئی تعریف و توصیف کو حمد و ستائش کہتے ہیں۔ مداح، مداح کے معنی ہے ہر قسم کی تعریف کرنا، چاہے وہ کسی اختیاری کام کے مقابلے میں ہو یا غیر اختیاری کام کے۔ مثلا اگر ہم کسی قیمتی موتی کی تعریف کریں تو عرب اسے مداح کہیں گے۔ دوسرے لفظوں میں مداح کا مفہوم عام ہے جبکہ حمد کا مفہوم خاص ہے۔ شکر، شکر کا مفہوم حمد اور مداح دونوں سے زیادہ محدود ہے۔ شکر فقط انعام و احسان کے مقابلے میں تعریف کو کہتے ہیں۔ انعام و احسان بھی وہ جو کسی دوسرے سے اس کی رضا اور رغبت سے ہم تک پہنچے۔ البتہ ایک جہت سے شکر میں عمومیت بھی ہے کیونکہ شکریہ زبان و عمل دونوں سے ہوتا ہے جبکہ حمد و مداح عموماً فقط زبان سے ہوتی ہے۔ اب اگر ہم اس نقطے کی طرف توجہ کریں کہ اصطلاحی مفہوم میں الحمد کا الف اور لام جنس ہے اور یہاں عمومیت کا معنی دیتا ہے تو نتیجہ نکلے گا کہ ہر قسم کی حمد و ثنا مخصوص ہے اس خدا کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک و پروردگار ہے۔ یہاں تک کہ جو انسان بھی خیر و برکت کا سرچشمہ ہے وہ پیغمبر اور خدائی رہنما نور ہدایت سے دلوں کو منور کرتا ہے اور درس دیتا ہے، جو سخی بھی سخاوت کرتا ہے، اور جو کوئی طبیب جان لیوا زخم پر مرہم پٹی لگاتا ہے ان کی تعریف کا مبدا بھی خدا کی تعریف ہے اور ان کی ثنا دراصل اسی کی ثنا ہے۔ بلکہ اگر خورشید نور افشانی کرتا ہے، بادل بارش برساتا ہے اور زمین اپنی برکتیں ہمیں دیتی ہے تو یہ سب کچھ بھی اسی کی جانب سے ہے۔ لہذا تمام تعریفوں کی بازگشت اسی ذات بابرکت کی طرف ہے۔ دوسرے لفظوں میں الحمدللہ رب العالمین توحید ذات، توحید صفات اور توحید افعال کی طرف اشارہ ہے۔ اس بات پر خصوصی غور کیجئے گا، یہاں اللہ کی توصیف رب العالمین سے کی گئی ہے۔ اصولی طور پر یہ مدعا کے ساتھ دلیل پیش کی گئی ہے، گویا کوئی سوال کر رہا ہو کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں مخصوص ہیں، تو جواب دیا جا رہا ہے چونکہ وہ رب العالمین ہے، یعنی تمام جہانوں میں رہنے والوں کا پروردگار ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے الذی احسن کل شیء خلقہ، یعنی خدا وہ ہے جس نے ہر چیز کی خلقت کو بہترین صورت میں انجام دیا، سورہ سجدہ آیت 7۔ نیز فرمایا
وما من دابة فی الارض الا علی اللہ رزقها،
نیز فرمایا زمین میں چلنے والے ہر کسی کی روزی خدا کے ذمہ ہے، سورہ ہود آیت 6۔ کلمہ حمد سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ خداوند عالم نے یہ تمام عطیات اور نیکیاں اپنے ارادہ و اختیار سے ایجاد کی ہیں، اور یہ بات ان لوگوں کے نقطہ نظر کے خلاف ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خدا بھی سورج کی طرح ایک مبدا مجبور فیض بخش ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حمد صرف ابتدائے کار میں ضروری نہیں بلکہ اختتام کار پر بھی لازم ہے، جیسا کہ قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے اہل بہشت کے بارے میں ہے
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
پہلے تو وہ کہیں گے کہ اللہ تو ہر عیب و نقص سے منزہ ہے. ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت سلام کہیں گے اور ہر بات کے خاتمے پر کہیں گے الحمدللہ رب العالمین. سورہ یونس آیت 10. کلمہ رب کے اصل معنی ہے کسی چیز کا مالک یا صاحب جو اس کی تربیت و اصلاح کرتا ہو. کلمہ ربیبہ کسی شخص کی بیوی کی اس بیٹی کو کہتے ہیں جو اس کے کسی پہلے شوہر سے ہو. لڑکی اگرچہ دوسرے شوہر سے ہوتی ہے لیکن منہ بولے باپ کی نگرانی میں پرورش پاتی ہے. لفظ رب مطلق اور اکیلا تو صرف خدا کے لیے بولا جاتا ہے. اگر غیر خدا کے لیے استعمال ہو تو ضروری ہے کہ اضافت بھی ساتھ ہو. مثلا ہم کہتے ہیں رب الدار صاحب خانہ یا رب السفینہ کشتی والا. قاموس اللغات
مفردات راغب
تفسیر مجمع البیان تفسیر البیان. تفسیر مجمع البیان میں ایک اور معنی بھی ہیں بڑا شخص جس کے حکم کی اطاعت کی جاتی ہو. بعید نہیں کہ دونوں معنی کی بازگشت ایک ہی اصل کی طرف ہو. یاد رہے کہ رب کا مادہ رب ہے نہ کہ ربو، یعنی یہ
مضاف ہے
ناقص نہیں، لیکن رب کے اصل معنی پرورش اور تربیت ہے. اسی لیے فارسی میں عموماً اس کا ترجمہ پروردگار کرتے ہیں. لفظ عالمین عالم کی جمع ہے اور عالم کے معنی ہے مختلف موجودات کا وہ مجموعہ جو مشترکہ صفات کا حامل ہو یا جن کا زمان و مکان مشترک ہو. مثلا ہم کہتے ہیں کہ عالم انسان، عالم حیوان یا عالم گیاہ، یا پھر ہم کہتے ہیں عالم مشرق، عالم مغرب،
عالم امروز یا عالم دیروز.
لہذا عالم اکیلا جمعیت کا معنی رکھتا ہے، اور جب عالمین کی شکل میں جمع کا صیغہ ہو تو پھر اس سے اس جہان کے تمام مجموعوں کی طرف اشارہ ہوگا. یہاں یہ سوال پیدا ہوگا کہ یا نون والی جمع عموماً ذی العقول کے لیے آتی ہے، جبکہ اس جہان کے سب عالم تو صاحب عقل نہیں ہیں. اسی لیے بعض مفسرین یہاں لفظ عالمین سے صاحبان عقل کے گروہوں اور مجموعوں کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں. مثلاً فرشتے، انسان اور جن. یہ احتمال بھی ہے کہ یہ جمع تغلیبی ہو، جس کا مقصد مختلف صفات کے حامل مجموعے کو صنف کی صفت سے
متصف کیا جانا ہے.
صاحب تفسیر المنار کہتے ہیں ہمارے جد امام صادق ان پر اللہ کا رضوان ہو سے منقول ہے کہ عالمین سے مراد صرف انسان ہے. مزید لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی عالمین اسی معنی کے لیے آیا ہے، جیسا کہ لیکون العالمین نذیرا، یعنی خداوند عالم نے قرآن اپنے بندے پر اتارا تاکہ وہ عالمین کو ڈرائے. سورہ فرقان آیت 1 تفسیر الثقلین جلد 1 صفحہ 17. لیکن اگر عالمین کے مواد استعمال قرآن میں دیکھے جائیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ اگرچہ بہت سے مقامات پر لفظ عالمین انسانوں کے معنی میں آیا ہے، تاہم
بعض موارد میں
اس سے وسیع تر مفہوم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جہاں اس سے انسانوں کے علاوہ دیگر موجودات بھی مراد ہیں. مثلاً
فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
تعریف و ستائش مخصوص ہے اس خدا کے لیے جو آسمانوں اور زمین کا مالک و پروردگار ہے، جو مالک و پروردگار ہے عالمین کا. سورہ الجاثیہ آیت 36. ایک اور مقام پر ارشاد ہے
قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما.
فرعون نے کہا عالمین کا پروردگار کون ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا پروردگار.
سورہ شورا آیت 23-24.
قابل توجہ بات یہ ہے کہ ایک روایت میں
جو شیخ صدوق نے عیون الاخبار الرضا میں
حضرت علی سے نقل کی ہے، اس میں ہے کہ امام نے الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر کے ضمن میں فرمایا رب العالمین سے مراد تمام مخلوقات کا مجموعہ ہے، چاہے وہ بے جان ہوں یا جاندار. تفسیر ثقلین جلد 1 صفحہ 17. جہاں یہ اشتباہ نہیں ہونا چاہیے کہ شاید ان روایات میں کوئی تضاد ہے کیونکہ لفظ عالمین کا مفہوم اگرچہ وسیع ہے لیکن تمام موجودات عالم کا سہرا مہرا انسان ہے، لہذا بعض اوقات اس پر انگشت رکھ دی جاتی ہے اور باقی کائنات کو اس کا تابع اور اس کے زیر سایہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے اگر امام سجاد کی روایت میں اس کی تفسیر انسان کی گئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مجموعہ کائنات کا اصلی ہدف و مقصد انسان ہی ہے۔ یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ بعض نے عالم کی دو حصوں میں تقسیم کی ہے، عالم کبیر اور عالم صغیر۔ عالم صغیر سے ان کی مراد انسان کا وجود ہے، کیونکہ ایک انسان کا وجود مختلف توانائیوں اور قوا کا مجموعہ ہے اور اس بڑے عالم پر حاکم ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ انسان تمام کائنات میں ایک نمونہ اور ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم نے عالم سے جو وسیع مفہوم مراد لیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ لفظ عالمین جملہ الحمدللہ کے بعد آیا ہے۔ اس جملے میں تمام تعریف و ستائش کو خدا کے ساتھ مختص قرار دیا گیا ہے، اس کے بعد رب العالمین کو بطور دلیل ذکر کیا گیا ہے، گویا ہم کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں مخصوص ہیں خدا کے لیے، کیونکہ ہر کمال، ہر نعمت اور ہر بخشش جو عالم میں وجود رکھتی ہے اس کا مالک و صاحب اور پروردگار وہی ہے۔ چند اہم نکات: ایک، تمام ارباب انواع کی نفی۔ تاریخ ادیان و مذاہب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح توحید سے منحرف لوگ ہمیشہ اس جہان کے لیے ارباب انواع کے قائل تھے۔ اس غلط فکر کی بنیاد یہ تھی کہ ان کے گمان کے مطابق موجودات کی ہر نوع ایک مستقل رب نوع کی محتاج، جو اس نوع کی تربیت و رہبری کرتا ہے، گویا وہ خدا کو ان انواع کی تربیت کے لیے کافی نہیں سمجھتے تھے، یہاں تک کہ وہ عشق، عقل، تجارت اور جنگ جیسے امور کے لیے بھی رب نوعی کے قائل تھے۔ یونانی 12 بڑے خداؤں کی عبادت کرتے تھے جن میں سے ہر کوئی رب نو تھا۔ یونانیوں کے بقول وہ اولمپک کی چوٹی پر بزم خدا ہی سجائے بیٹھے تھے اور ان میں سے ہر ایک انسان کی ایک صفت کا مظہر تھا۔ اعلام القرآن صفحہ 202۔ ملک آشور کے پایائے تخت کلا میں لوگ پانی کے رب نو، چاند کے رب نو، سورج کے رب نو اور زہرہ کے رب نو کے قائل تھے۔ انہوں نے ہر ایک کے لیے الگ الگ نام رکھا تھا اور ان سب کے اوپر ماردوک کو رب الارباب سمجھتے تھے۔ روم میں بھی بہت سے خدا مروج تھے۔ شرک، تعدد خدا اور ارباب انواع کا بازار شاید وہاں سب سے زیادہ گرم تھا۔ اہل روم تمام خداؤں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے تھے، گھریلو خدا اور حکومتی خدا۔ خدایان حکومت سے لوگوں کو زیادہ لگاؤ نہ تھا کیونکہ وہ ان کی حکومت سے خوش نہ تھے۔ ان خداؤں کی تعداد بہت زیادہ تھی کیونکہ ہر خدا کی ایک خاص پوسٹ تھی اور وہ لامحدود معاملات میں دخیل ہوتا تھا۔ عالم یہ تھا کہ گھر کے دروازے کا ایک مخصوص خدا تھا، بلکہ ڈیوڑی اور صحن کا بھی الگ الگ رب النو تھا۔ ایک مورخ کے بقول اس میں تعجب کی بات نہیں کہ رومیوں کے 30,000 خدا ہوں، جیسا کہ ان کے ایک بزرگ نے کہا تھا کہ ہمارے ملک کے خداؤں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ گزرگاہوں اور محافل میں وہ افراد قوم سے زیادہ ہیں۔ ان خداؤں میں سے زراعت، باورچی خانہ، غلہ خانہ، گھر، گیس، آگ، میوہ جات، دروازہ، درخت، تاک، جنگل، حریق، شہر روم کے بڑے دروازے اور قومی آتش کدا کے رب نو شمار کیے جا سکتے ہیں۔ تاریخ البرمالہ جلد 1 فصل 4، تاریخ زم۔ خلاصہ یہ کہ گزشتہ زمانے میں انسان قسم قسم کے خرافات سے دست و گریباں تھا، جیسا کہ اب بھی اس زمانے کی یادگار بعض خرافات باقی رہ گئے ہیں۔ نزول قرآن کے زمانے میں بھی بہت سے بتوں کی پوجا اور تعظیم کی جاتی تھی، اور شاید وہ سب یا ان میں سے بعض پہلے ارباب انواع کے جانشین بھی ہوں۔ علاوہ ازیں بعض اوقات تو خود انسان کو بھی عملی طور پر رب قرار دیا جاتا رہا ہے، جیسا کہ ان لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے جو احبار، علماء یہود اور رہبانوں، تارک الدنیا مرد اور عورتیں کو اپنا رب سمجھتے تھے، قرآن کہتا ہے:
اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ،
انہوں نے خدا کو چھوڑ کر علماء اور راہبوں کو خدا بنا رکھا تھا۔ سورہ توبہ آیت 31۔ بہرحال علاوہ اس کے کہ یہ خرافات انسان کو عقلی پستی کی طرف لے گئے تھے، تفرقہ پسندی گروہ بندی اور اختلافات کا سبب بھی تھے۔ پیغمبران خدا بڑی پامردی سے ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ بسم اللہ کے بعد پہلی آیت جو قرآن میں آئی ہے وہ اسی سلسلے سے تعلق رکھتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں مخصوص ہیں اس خدا کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس طرح قرآن نے تمام ارباب انواع پر خط تنسیخ کھینچ دیا اور انہیں ان کی اصلی جگہ وادی عدم میں بھیج دیا اور ان کی جگہ توحید و یگانگی اور ہمبستگی و اتحاد کے پھول کھلا دیے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ روزانہ اپنی شب و روز کی نمازوں میں کم از کم 10 مرتبہ یہ جملہ پڑھیں اور اس اللہ کے سایہ رحمت میں پناہ لیں جو ایک اکیلا خدا ہے، جو تمام موجودات کا مالک، رب، سرپرست اور پرورش کرنے والا ہے، تاکہ کبھی توحید کو فراموش نہ کریں اور شرک کی پرپیچ راہوں میں سرگردہ نہ ہوں۔ دو، خدائی پرورش، خدا شناسی کا راستہ۔ کلمہ رب دراصل مالک و صاحب کے معنی میں ہے، لیکن ہر مالک و صاحب کے لیے نہیں، بلکہ وہ جو تربیت و پرورش بھی اپنے ذمہ لے، اسی لیے فارسی میں اس کا ترجمہ پروردگار کیا جاتا ہے۔ زندہ موجودات کی سیر تکامل اور بے جان موجودات کا تحول اور تغیر، نیز موجودات کی پرورش کے لیے حالات کی سازگاری و اہتمام جو ان میں نہاں ہے، اس پر غور و فکر کرنا خدا شناسی کے راستوں میں سے ایک بہترین راستہ ہے۔ ہمارے اعضائے بدن میں ایک ہم آہنگی ہے جو زیادہ تر ہماری آگاہی کے بغیر قائم ہے، یہ بھی ہماری بات پر ایک زندہ دلیل ہے۔ ہماری زندگی میں جب کوئی اہم حادثہ پیش آتا ہے اور ضروری ہوتا ہے کہ ہم پوری توانائی کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں، تو ایک مختصر سے لہجے میں ہمارے تمام اعضاء و ارکان بدن کو ہم آہنگی کا حکم ملتا ہے تو فوراً دل دھڑکنے لگ جاتا ہے، سانس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، بدن کے تمام قوا مجتمع ہو جاتے ہیں، غذا اور آکسیجن خون کے راستے فراوانی سے تمام تک پہنچ جاتی ہے، اعصاب آمادہ کار، عضلات اور پٹھے زیادہ حرکت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، انسان میں قوت تحمل بڑھ جاتی ہے، درد کا احساس کم ہو جاتا ہے، نیند آنکھوں سے اڑ جاتی ہے اور اعضاء میں سے تکان اور بھوک کا احساس بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ کون ہے جو یہ عجیب و غریب ہم آہنگی اس حساس موقع پر اس تیزی کے ساتھ وجود انسانی کے تمام ذرات میں پیدا کر دیتا ہے؟ کیا یہ پرورش خدائے عالم و قادر کے سوا ممکن ہے؟ اس پرورش اور تربیت کے سلسلے میں بہت سے قرآنی آیات ہیں جو انشاءاللہ اپنی اپنی جگہ پر آئیں گی، اور ان میں سے ہر ایک معرفت خدا کی واضح دلیل ہے۔
الرحمن الرحیم،
وہ عظیم اور دائمی رحمتوں والا ہے۔ تفسیر، رحمان الرحیم کے معنی و مفہوم کی وسعت اور ان کا فرق ہم اللہ کی تفسیر میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، اب تکرار کی ضرورت نہیں۔ جس نقطے کا یہاں اضافہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں صفات جو اہم ترین اوصاف خداوندی ہیں، ہر روز کی نمازوں میں کم از کم 30 مرتبہ ذکر ہوتی ہیں، 2 مرتبہ سورہ حمد میں اور 1 مرتبہ بعد والی سورت میں۔ اس طرح 60 مرتبہ ہم خدا کی تعریف صفت رحمت کے ساتھ کرتے ہیں۔ درحقیقت یہ تمام انسانوں کے لیے ایک درس ہے کہ وہ اپنے آپ کو زندگی میں ہر چیز سے زیادہ اس اخلاق کے خداوندی کے ساتھ متصف کریں۔ علاوہ ازیں واقعیت کی طرف بھی اشارہ ہے، اگر ہم اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ بے رحم مالک اپنے غلاموں سے جو سلوک روا رکھتے ہیں ہماری نگاہ میں جچنے لگے۔ غلاموں کی تاریخ میں ہے کہ ان کے مالک ان سے عجیب قساوت و بے رحمی سے پیش آتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غلام ان کی خدمات کی انجام دہی میں معمولی سی کوتاہی کرتا تو اسے سخت سزا سے دوچار ہونا پڑتا، اسے کوڑے مارے جاتے، بیڑیوں میں جکڑا جاتا، چکی سے باندھا جاتا، کانکنی پر لگایا جاتا، زیر زمین اور تاریخ ہولناک قید خانوں میں رکھا جاتا، اور اس کا جرم زیادہ ہوتا تو سولی پر لٹکا دیا جاتا۔ تاریخ آلبر مالا تاریخ رم جلد 1 صفحہ 15۔ ایک اور جگہ لکھا ہے کہ محکوم غلاموں کو درندوں کے پنجروں میں پھینک دیا جاتا، اگر وہ جان بچا لیتے تو دوسرا درندہ پنجرے میں داخل کر دیا جاتا۔ یہ تو تھا نمونہ مالکوں کے اپنے غلاموں سے سلوک کا، لیکن خداوند جہاں بار بار قرآن میں انسان کو یہ فکر دیتا ہے کہ اگر میرے بندوں نے میرے قانون کو خلاف عمل کیا ہو اور وہ پشیمان ہو جائیں تو میں انہیں بخش دوں گا، انہیں معاف کر دوں گا، کہ میں رحیم اور مہربان ہوں۔ ارشاد الہی ہے،
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔
کہیے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے قانون الہی سے سرکشی کر کے خود اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، خدا تمام گناہوں سے درگزر فرمائے گا، یعنی توبہ کرو، رحمت خدا کے بے پایا دریا سے بہرہ مند ہو جاؤ۔ سورہ زمر آیت 53۔ لہذا رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم کو لانا اس نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم قدرت کے باوجود جو کہ ہماری عین ذات ہے اپنے بندوں پر مہربانی اور لطف و کرم کرتے ہیں۔ یہ بندہ نوازی اور لطف بندے کو خدا کا ایسا شیفتہ و فریفتہ بنا دیتا ہے کہ وہ انتہائی شغف سے کہتا ہے الرحمن الرحیم۔ یہاں سے انسان اس بات کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم اپنے بندوں سے اور مالکوں کے اپنے ماتحتوں سے سلوک میں کس قدر فرق ہے، خصوصاً غلامی کے بدقسمت دور میں۔
مالک یوم الدین،
روز قیامت کا مالک و مختار ہے۔ تفسیر، قیامت پر ایمان دوسری اصل ہے، یہاں اسلام کی دوسری اہم اصل یعنی قیامت اور دوبارہ قبروں سے اٹھنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور فرمایا گیا ہے وہ خدا جو جزا کے دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین۔ اس طرح محور اور مبدا و معاد جو ہر قسم کی اخلاقی اور معاشرتی اصلاح کی بنیاد ہے، وجود انسانی میں اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ یہاں قیامت خدا کی ملکیت سے تعبیر کی گئی ہے، اور یہ بات اس دن کے لیے خدا کے انتہائی تسلط اور اشیاء و اشخاص پر اس کے نفوذ کو مشخص کرتی ہے۔ وہ دن کہ جب تمام انسان اس بڑے دربار میں حساب کے لیے حاضر ہوں گے، لوگ اپنے مالک حقیقی کے سامنے کھڑے ہوں گے، اپنی تمام کہی ہوئی باتیں، کیے ہوئے کام، یہاں تک کہ سوچے ہوئے افکار کو اپنے سامنے موجود پائیں گے، تاکہ سوئی کی نوک کے برابر بھی کوئی بات نابود نہ ہوگی اور فراموش نہ کی گئی ہوگی۔ اب وہ انسان حاضر ہے جسے اپنے تمام اعمال و افعال کی جواب دہی کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھانا ہوگا۔ نوبت یہ ہوگی کہ جن امور کو وہ خود بجا نہیں لایا بلکہ کسی طریقے یا پروگرام کا بانی تھا، اس میں بھی اسے اپنے حصے کی جواب دہی کا سامنا ہوگا۔ اس میں شک و شبہ نہیں کہ خداوند عالم کی یہ مالکیت اس طرح سے اعتباری نہیں جس طرح اس دنیا میں چیزیں ہماری ملک ہیں، کیونکہ ہماری ملکیت تو ایک قرارداد کی بنا پر ہے یا اعزازی و اسنادی ہے۔ دوسرے اسناد و اعزاز کے ساتھ یہ ملکیت ختم بھی ہو سکتی ہے، لیکن جہان ہستی کے لیے خدا کی مالکیت حقیقی ہے، اور موجودات کا خدا کے ساتھ ایک ربط ہے۔ جو ایک لحظے کے لیے منقطع ہو جائے تو نابود ہو جائیں، جیسے بجلی کے کمکموں کا رابطہ اپنے بجلی گھر سے ٹوٹ جائے تو اسی لمحہ روشنی ختم ہو جائے۔ دوسرے لفظوں میں اس کی مالکیت خالصیت اور ربوبیت کا نتیجہ ہے۔ وہ ذات جس نے موجودات کو خلق کیا، اپنی رحمت کے زیر نظر ان کی پرورش کی اور لمحہ بہ لمحہ انہیں فیض وجود ہستی بخشا، وہی موجودات کا حقیقی مالک ہے۔ ایک حقیر سا نمونہ مالکیت حقیقی کا ہم اپنی ذات میں اپنے اعضاء بدن کے بارے میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہم آنکھ، کان، دل اور اپنے اعصاب کے مالک ہیں۔ اس سے مراد اعتباری مالکیت نہیں بلکہ ایک قسم کی حقیقی مالکیت ہے جس کا سرچشمہ ربط، تعلق اور احاطہ ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا اس جہان کا مالک نہیں؟ اگر ہے تو پھر کیوں ہم اسے مالک روز جزا کہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ایک نقطے کی طرف متوجہ ہونے سے واضح ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ خدا کی مالکیت اگرچہ دونوں جہانوں پر محیط ہے، لیکن اس مالکیت کا ظہور قیامت کے دن بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن تمام مادی رشتے اور اعتباری ملکیتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس دن کسی شخص کی کوئی چیز نہیں ہوگی، یہاں تک کہ شفاعت بھی فرمان خدا سے ہوگی۔
یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔
وہ دن کہ جب کوئی شخص کسی چیز کا مالک نہ ہوگا، کہ اس کے ذریعے کسی کی مدد کر سکے اور تمام معاملات خدا کے ہاتھ میں ہوں گے، سورہ الانفطار آیت 19۔ دوسرے الفاظ میں، اس دنیا میں انسان دوسرے کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کبھی زبان سے، کبھی مال سے، کبھی افرادی قوت اور کبھی مختلف کاموں سے دوسروں کو اپنی حمایت و مدد فراہم کرتا ہے، لیکن اس دن ان امور میں سے کوئی بھی چیز نہ ہوگی۔ اسی لیے تو جب لوگوں سے سوال ہوگا،
لمن الملک اليوم،
آج کس کی حکومت ہے؟ تو جواب آئے گا،
للہ الواحد القہار،
صرف خدا یگانہ کامیاب و کامران کی حکمرانی ہے، سورہ المومن آیت 16۔ قیامت کے دن پر اور اس بڑی عدالت گاہ پر ایمان کہ جس میں تمام چیزوں کا بڑی باریک بینی سے حساب لیا جائے گا، انسان کو غلط اور ناشائستہ اعمال سے روکنے کے لیے بہت مؤثر ہے۔ نماز کے قبیح اور برے اعمال سے روکنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ انسان کو مبدا کی یاد دلاتی ہے جو اس کے تمام کاموں سے واقف ہے، اور دوسرے عدل خدا کی بڑی عدالت کو بھی یاد دلاتی ہے۔ روز قیامت خدا کی مالکیت پر ایمان کا فائدہ یہ بھی ہے کہ قیامت کا اعتقاد رکھنے والے مشرکین اور منکرین قیامت کے مقابل قرار پاتا ہے، کیونکہ آیات قرآنی سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان ایک عمومی عقیدہ تھا، یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت کے مشرکین بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان سے سوال ہوتا تھا کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے، تو کہتے تھے خدا۔
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ،
اور اگر آپ ان سے دریافت کریں آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے، تو ضرور کہیں گے اللہ، سورہ لقمان آیت 25۔ جبکہ وہ لوگ پیغمبر اکرم سے قیامت کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے ایک عجیب و غریب انکار کرتے اور اسے تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوتے، قرآن حکیم میں ہے،
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ افترى على الله كذبا به جنة۔
کافر کہتے ہیں، کیا تمہیں ایسے شخص سے متعارف کرائیں جو یہ کہتا ہے کہ جب تم خاک ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تمہارے ان منتشر اجزاء کو سمیٹ کر پھر سے زندہ کیا جائے گا، جانے وہ خدا پر جھوٹ باندھتا ہے یا دیوانہ ہے، سورہ سبا آیت 7-8۔ ایک حدیث میں امام سجاد کے بارے میں ہے کہ آپ علیہ السلام جب آیت مالک یوم الدین تک پہنچتے تو اس کا اس طرح سے تکرار کرتے کہ یوں لگتا کہ جیسے آپ کی روح بدن سے پرواز کر جائے گی، تفسیر نور الثقلین جلد 1 صفحہ 19۔ باقی رہا لفظ یوم الدین، یہ تعبیر قرآن میں جہاں جہاں استعمال ہوئی ہے اس سے مراد قیامت ہے، جیسا کہ قرآن میں سورہ انفطار کی آیات 17-18 اور 19 میں صراحت کے ساتھ اس مفہوم کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ یہ تعبیر قرآن مجید میں 10 سے زیادہ مرتبہ اسی معنی میں استعمال ہوئی ہے۔ اب رہی یہ گفتگو کہ اس دن کو یوم الدین کیوں کہتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دن جزا کا دن ہے، اور دین لغت میں جزا کے معنی میں ہے، اور قیامت کا واضح ترین پروگرام جزا و سزا اور عوض و ثواب ہے۔ اس دن پردے ہٹ جائیں گے اور تمام اعمال کا تمام باریک تفصیلات کے ساتھ محاسبہ ہوگا، اور ہر شخص اپنے اچھے برے اعمال کی جزا و سزا پا لے گا۔ ایک حدیث میں امام صادق سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، یوم الدین سے مراد روز حساب ہے۔ مجمع البیان ذیل آیا مذکور۔ اس روایت کے مطابق تو یہاں دین حساب کے ہم معنی ہے، شاید یہ تعبیر ذکر علت اور ارادہ مسئول کے قبیل میں سے ہو، کیونکہ ہمیشہ حساب جزا کی تمہید اور مقدمہ ہوتا ہے۔ بعض مفسرین کا یہ نظریہ بھی ہے کہ قیامت کے دن کو یوم الدین اس لیے کہا گیا ہے کہ اس دن ہر شخص اپنے دین و آئین کے مطابق جزا و سزا پائے گا، لیکن پہلا معنی حساب و جزا زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔
ایاک نعبد وایاک نستعین،
پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تفسیر، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے انسان کے دربار خدا میں پیش ہو کر حاجات اور تقاضوں کو بیان کرنے کی۔ حقیقت میں گفتگو کا لب و لہجہ یہاں سے بدل جاتا ہے، کیونکہ گزشتہ آیات میں خدا کی حمد و ثنا اور اس کی ذات پاک پر ایمان کا اظہار نیز قیامت کا اعتراف تھا، لیکن یہاں سے گویا بندہ اس محکم عقیدے اور معرفت پروردگار کی وجہ سے اپنے آپ کو اس کے حضور اور اس کی ذات پاک کے روبرو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اسے مخاطب کر کے پہلے اپنی اہدیت کا اظہار کرتا ہے اور پھر اس سے طلب امداد کے لیے گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں صرف تیری پرستش کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ جب گزشتہ آیات کے مفاہیم انسان کی روح میں سرایت کر جاتے ہیں، اس کے وجود کی گہرائیاں اس اللہ کے نور سے روشن ہو جاتی ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور اس کی عمومی و خصوصی رحمت اور روز جزا کی مالکیت کو جان لیتا ہے، تو اب عقیدے کے لحاظ سے فرد کامل نظر آنے لگتا ہے۔ توحید کے اس گہرے عقیدے کا پہلا ثمرہ اور نتیجہ یہ ہے کہ ایک طرف انسان خدا کا خالص بندہ بن جاتا ہے، بتوں، جباروں اور شہوات و خواہشات کی عبادت کے دائرے سے نکل آتا ہے، اور دوسری طرف طلب امداد کے لیے اس کی ذات پاک کی طرف ہاتھ پھیلانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ گزشتہ آیات توحید ذات و صفات بیان کر رہی ہیں اور یہاں توحید عبادت اور توحید افعال سے متعلق گفتگو ہے۔ توحید عبادت یہ ہے کہ کسی شخص یا چیز کو ذات خدا کے علاوہ پرستش کے لائق نہ سمجھا جائے، صرف اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے، صرف اس کے قوانین و احکام کو قبول کیا جائے اور اس کی ذات پاک کے علاوہ کسی کی کسی قسم کی عبادت و بندگی کرنے اور کسی اور کے سامنے سر افگندہ ہونے سے پرہیز کیا جائے۔ توحید افعال یہ ہے کہ سارے جہاں میں مؤثر حقیقی اسی کو سمجھا جائے، لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی مؤثر وجود نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عالم اسباب کا انکار کر دیا جائے اور سبب کی تلاش نہ کی جائے، بلکہ ہمیں یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ ہر سبب کی یہ تاثیر حکم خدا کے تابع ہے۔ وہی ہے جس نے آگ کو جلانے، سورج کو روشنی دینے اور پانی کو حیات بخشنے کی تاثیر دی ہے۔ اس عقیدے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان صرف اللہ پر بھروسہ کرے گا اور قدرت و عظمت کو اسی سے مربوط سمجھے گا، اور اس کا غیر اس کی نظر میں فانی، زوال پذیر اور فاقد قدرت ہوگا۔ صرف خدا کی ذات قابل اعتماد و ستائش ہے اور یہ لیاقت رکھتی ہے کہ انسان اسے تمام چیزوں میں اپنا سہارا قرار دے۔ یہ فکر اور اعتماد انسان کا ناتا تمام موجودات سے توڑ کر صرف خدا سے جوڑ دے گا، یہاں تک کہ اب وہ عالم اسباب کی تلاش بھی حکم خدا کے تحت کرتا ہے، یعنی اسباب میں بھی وہ قدرت خدا کا مشاہدہ کرتا ہے، کیونکہ خدا ہی مسبب الاسباب ہے۔ چند اہم نکات۔ ایک، آیت میں حصر کا مفہوم۔ عربی ادبیات کے قواعد کے مطابق جب مفعول فاعل پر مقدم ہو جائے تو اس سے حصر کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں بھی ایاکا کا نعبد اور نستعین پر مقدم ہونا دلیل حصر ہے، اور اس کا نتیجہ وہی توحید عبادت اور توحید افعال ہے جسے ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بندگی اور عبودیت میں بھی ہم اس کی مدد کے محتاج ہیں، اور اس کے لیے بھی ہم اسی سے طلب اعانت کرتے ہیں، تاکہ کہیں انحراف، خود پسندی، ریاکاری اور ایسے دیگر امور میں گرفتار نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ چیزیں عبودیت کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہم پہلے جملے میں کہتے ہیں کہ ہم صرف تیری پرستش کرتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ استقلال کی بو آتی ہے، لہذا فوراً ایاکا نستعین سے ہم اس کی اصلاح کر لیتے ہیں۔ اس طرح بین الامرین نہ جبر نہ تفویض کو اپنی عبادت میں جمع کر لیتے ہیں۔ یہ حالت ہمارے تمام کاموں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ دو، نعبد و نستعین، اور اسی طرح بعد کی آیات میں جمع کے صیغے آئے ہیں، یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ عبادت اور خصوصاً نماز کی اساس جمع و جماعت پر رکھی گئی ہے، یہاں تک کہ جب بندہ خدا کے سامنے راز و نیاز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو جماعت و اجتماع کے ساتھ شمار کرے، چاہے جائے کہ اس کی زندگی کے دیگر کام۔ اس بنا پر ہر قسم کی انفرادیت، علیحدگی، گوشہ نشینی اور اس قسم کی چیزیں قرآن اور اسلام کی نظر میں مردود قرار پاتی ہیں۔ نماز میں اذان و اقامت، جو نماز کے لیے اجتماع کی دعوت ہے، سے لے کر حی علی الصلاح، نماز کی طرف جلدی آؤ سے گزرتے ہوئے سورہ الحمد تک جو نماز کی ابتدا اور السلام علیکم تک جو نماز کا اختتام ہے، سب اس امر کی دلیل ہے کہ یہ عبادت دراصل اجتماعی پہلو رکھتی ہے، یعنی اسے صورت جماعت میں انجام پذیر ہونا چاہیے۔ اگرچہ یہ صحیح ہے کہ نماز فرادہ بھی اسلام میں صحیح ہے، لیکن عبادت فرادہ جنبہ فرعی کی حامل ہے اور ایسی عبادت دوسرے درجے کی عبادت قرار پاتی ہے۔ تین، طاقتوں کے ٹکراؤ کے وقت استعانت خدا کی طلب۔ انسان اس جہاں میں کئی ایک طاقتوں سے نبرد آزما ہے، چاہے وہ طاقتیں طبعی و مادی ہوں یا انسان کے اندر کی طاقتیں۔ تباہ و برباد اور منحرف کرنے والی چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کو یار و مددگار کی ضرورت ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے تئیں پروردگار کے سایہ حمایت کے سپرد کرتا ہے۔ ہر روز انسان بستر خواب سے اٹھتا ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تکرار سے پروردگار کی عبودیت کا اعتراف کر کے اس کی ذات پاک سے اس بڑے مقابلے میں مدد حاصل کرتا ہے، اور شام کے وقت بھی اسی جملے کی تکرار سے سر اپنے بستر پر رکھتا ہے، گویا اس کی یاد سے اٹھتا ہے اور اسی کو یاد کرتے ہوئے طلب استعانت کے بعد سوتا ہے۔ ایسا شخص کتنا خوش نصیب ہے۔ یہی شخص ایمان کے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر کسی سرکش و طاقتور کے سامنے سر نہیں جھکاتا اور مادیات کی کشش کے مقابلے میں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیتا، اور وہ پیغمبر اسلام کی پیروی میں کہتا ہے،
ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین،
یقیناً میری نماز، میری عبادت، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اس خدا کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ سورۃ الانعام آیت 162۔
اهدنا الصراط المستقیم،
ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا رہے۔ تفسیر: صراط مستقیم پر چلنا۔ پروردگار کے سامنے اظہار تسلیم، اس کی ذات کی عبودیت، اس سے طلب استعانت کے مرحلے تک پہنچ جانے کے بعد بندے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اسے سیدھی راہ، پاکیزگی و نیکی کی راہ، عدل و داد کی راہ اور ایمان و عمل صالح کی راہ کی ہدایت نصیب ہو، تاکہ خدا جس نے اسے تمام نعمتوں سے نوازا ہے ہدایت سے بھی سرفراز فرمائے۔ اگرچہ یہ انسان ان حالات میں مومن ہے اور اپنے خدا کی معرفت رکھتا ہے، لیکن یہ امکان ہے کہ کسی لحظے یہ نعمت کچھ عوامل کے باعث اس سے چھن جائے اور یہ صراط مستقیم سے منحرف اور گمراہ ہو جائے۔ لہذا چاہیے کہ شب و روز میں 10 مرتبہ اپنے خدا سے خواہش کرے کہ اسے کوئی لغزش و انحراف درپیش نہ ہو۔ یہ صراط مستقیم، جو بالفاظ دیگر آئین و دستور حق ہے، کہ کئی مراتب و درجات ہیں، تمام افراد ان مدارج کو برابر طے نہیں کرتے۔ انسان جس قدر ان درجات کو طے کرے اس سے بلند تر درجات موجود ہیں۔ بس صاحب ایمان کو چاہیے کہ وہ خدا سے خواہش و دعا کرے کہ وہ اسے ان درجات کی ہدایت کرے۔ یہاں یہ مشہور سوال سامنے آتا ہے کہ ہم ہمیشہ خدا سے صراط مستقیم کی ہدایت کی درخواست کرتے رہتے ہیں، کیا ہم گمراہ ہیں؟ اور اگر بالفرض یہ بات ہمارے لیے درست ہے تو پیغمبر اکرم اور آئمہ اہل بیت، جو انسان کامل کا نمونہ ہیں، ان کے لیے کیوں کر صحیح ہے؟ اسی سوال کے جواب میں ہم کہتے ہیں، جیسے پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے، کہ انسان کے لیے راہ ہدایت میں ہر لمحہ لغزش و کجروی کا خوف ہے۔ لہذا چاہیے کہ اپنے آپ کو پروردگار کے اختیار میں دے دے اور اس سے تقاضا کرے کہ وہ اسے سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھے۔ ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ وجود ہستی اور دیگر تمام نعمات لمحہ بہ لمحہ اس مبدأ عظیم ہی سے ہم تک پہنچی ہیں۔ اس سے قبل بھی کہا جا چکا ہے کہ ہماری اور تمام موجودات کی مثال بجلی کے بلب کی سی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ بلب کی روشنی مسلسل پھیل رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر لحظہ بجلی کے مرکز سے قوت حاصل کر رہی ہے، کیونکہ بجلی کے مرکز سے ہر لحظہ نئی روشنی کی تولید جاری ہے اور یہ مربوط تاروں کے ذریعے اسے بلب تک پہنچاتا ہے۔ ہمارا وجود بھی بلب کی روشنی کی طرح ہے، جو بظاہر ایک مستقل پھیلے ہوئے وجود کی طرح ہے، لیکن حقیقت میں ہمیں مرکز ہستی آفرید کار فیاض سے ہر لحظہ ایک نیا وجود ملتا رہتا ہے۔ چونکہ ہمیں ہر لمحہ ایک تازہ وجود میسر آتا ہے، اس لیے ہم ہر لمحہ نئی ہدایت کے محتاج ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ خدا اور ہمارے درمیان رابطے کی مانوی تاروں میں اگر کوئی معنی پیدا ہو جائے، مثلا بے راہ روی، ظلم، ناپاکی وغیرہ، تو اس سے منبع ہدایت کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہو جائے گا اور یوں ہم صراط مستقیم سے منحرف ہو جائیں گے۔ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ موانے پیش نہ آئیں اور ہم صراط مستقیم پر ثابت قدم رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہدایت کے معنی ہیں طریق تکامل کو طے کرنا، یعنی انسان تدریجن مراحل نقص پیچھے چھوڑتا جائے اور مراحل بلند تک پہنچتا جائے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ راہ کمال یعنی ایک کمال سے دوسرے کمال تک پہنچنے کا راستہ نامحدود ہے، گویا یہ ایک لامتنا ہی سلسلہ ہے۔ اس بنا پر کوئی تعجب نہیں کہ انبیاء و آئمہ علیہ السلام بھی خدا سے صراط مستقیم کی ہدایت کا تقاضا کریں، کیونکہ کمال مطلق تک تو صرف ذات خدا ہے اور باقی سب بلا استثناء سیر تکامل میں ہیں۔ لہٰذا کیا حرج ہے کہ وہ بھی خدا سے بالاتر درجات کی تمنا کریں؟ کیا ہم نبی اکرم پر درود و سلام نہیں بھیجتے؟ اور کیا درود دراصل محمد و آل محمد پر پروردگار عالم سے نئی رحمت کا تقاضا نہیں؟ کیا رسول اللہ نہیں فرماتے تھے رب زدنی علما، خدایا میرے علم اور ہدایت کو زیادہ فرما؟ کیا قرآن یہ نہیں کہتا؟
وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى،
خدا ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، سورہ مریم آیت 76، یہ بھی قرآن میں ہے۔
وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ،
جو ہدایت یافتہ ہیں خدا ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے اور انہیں تقویٰ عطا کرتا ہے، سورہ محمد آیت 17۔ اس سے نبی اکرم اور آئمہ علیہ السلام پر درود بھیجنے کے متعلق سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ ہم نے جو کچھ کہا ہے اس کی وضاحت کے لیے ذیل کی دو حدیثوں کی طرف توجہ فرمائیں۔ ایک، حضرت امیر المومنین علی جملہ اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، خداوند جو توفیقات تو نے ماضی میں ہمیں عنایت کی ہیں جن کی برکت سے ہم نے تیری اطاعت کی ہے، انہیں اسی طرح برقرار رکھ تاکہ ہم آئندہ بھی تیری اطاعت کرتے رہیں۔ تفسیر صافی آیت مذکورہ بحوالہ معنی الاخبار و تفسیر حسن عسکری۔ دو، حضرت امام صادق فرماتے ہیں، خداوند ہمیں اس راستے پر جو تیری محبت اور جنت تک ہے ثابت قدم رکھ، کہ یہی راستہ ہلاک کرنے والی خواہشات اور انحرافی اور تباہ کرنے والی آراء سے مانے ہے۔ تفسیر صافی آیت مذکورہ بحوالہ معانی الاخبار و تفسیر حسن عسکری۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ آیات قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ صراط مستقیم آئین خدا پرستی، دین حق اور احکام خداوندی کی پابندی کا نام ہے، جیسے سورہ انعام کی آیت 161 میں ہے،
قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔
کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کی ہے جو سیدھا دین ہے، وہ کہ جو اس ابراہیم کا آئین ہے جس نے کبھی خدا سے شرک نہیں کیا۔ دین ثابت یعنی وہ دین جو اپنی جگہ قائم رہے، ابراہیم کے آئین توحیدی اور ہر قسم کے شرک کی نفی کا تعارف یہاں پر صراط مستقیم کے عنوان سے ہوا ہے، اور یہی بات اس اعتقادی پہلو کو مشخص کرتی ہے، سورہ یاسین آیت 60 اور 61 میں ہے،
أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔
اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے یہ عہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پرستش نہ کرنا، اس کے احکام پر عمل نہ کرنا، کیونکہ یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی صراط مستقیم ہے۔ یہاں دین حق کے عملی پہلوؤں کی طرف اشارہ ہوا ہے، جو ہر قسم کے شیطانی فعل اور عملی انحراف کی نفی ہے۔ سورہ آل عمران آیت 101 میں قرآن کے مطابق صراط مستقیم تک پہنچنے کا طریقہ خدا سے تعلق اور ربط پیدا کرنا ہے۔
وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ،
جنہوں نے اللہ کے دامن رحمت کو تھامے رکھا انہی نے صراط مستقیم کی ہدایت پائی۔ اس نقطے کی طرف بھی نظر ضروری ہے کہ صراط مستقیم صرف ایک ہی راستہ ہے، کیونکہ دو نقطوں کے درمیان خط مستقیم صرف ایک ہی ہو سکتا ہے جو نزدیک ترین راستے کو تشکیل دیتا ہے۔ لہذا اگر قرآن کہتا ہے کہ صراط مستقیم دراصل اعتقادی و عملی پہلوؤں سے دین و آئین الہی ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ دین ہی نزدیک ترین راستہ ہے خدا سے ربط پیدا کرنے کا، اور یہی وجہ ہے کہ دین حقیقی و واقعی ہے فقط ایک۔
ان الدین عند اللہ الاسلام،
دین خدا کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ سورہ آل عمران آیت 19۔ انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے کہ اسلام ایک وسیع معنی رکھتا ہے، اور اس میں ہر وہ آئین توحید شامل ہے جو کسی بھی زمانے میں جاری تھا اور کسی نئے آئین سے منسوخ نہیں ہوا۔ یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ مفسرین نے صراط مستقیم کی جو مختلف تفاسیر بیان کی ہیں ان سب کی برگشت ایک ہی حقیقت کی طرف ہے۔ بعض نے اس کے معنی اسلام کیے ہیں، بعض نے قرآن، کچھ مفسرین نے اس سے رسول و آئمہ برحق مراد لیے ہیں، اور کچھ نے اللہ کا آئین کہ جس کے علاوہ خدا کو کوئی چیز قبول نہیں۔ ان تمام معنی کی برگشت اسی دین و آئین الہی کی طرف ہے تمام تر اعتقادی و عملی پہلوؤں کے ساتھ۔ جو روایات مصادر اسلامی میں اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں ان میں سے ہر ایک اس مسئلے کے ایک زاویے کی طرف اشارہ کرتی ہے، سب کی بازگشت ایک ہی اصل کی طرف ہے۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا صراط مستقیم انبیاء کا راستہ ہے، اور انبیاء وہ ہستیاں ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ امام صادق کا ارشاد اہدنا صراط المستقیم کی تفسیر میں یوں ہے، اس سے مراد امام کا راستہ اور اس کی معرفت ہے۔ تفسیر نور الثقلین جلد 1 صفحہ 20-21۔ ایک اور حدیث میں امام صادق ہی سے منقول ہے بخدا ہم صراط مستقیم ہیں۔ تفسیر نور الثقلین جلد 1 صفحہ 20-21۔ ایک اور حدیث میں امام صادق نے فرمایا صراط مستقیم امیر المومنین علی ہیں۔ تفسیر نور الثقلین جلد 1 صفحہ 20-21۔ یہ مسلم ہے کہ رسول اکرم، امیر المومنین اور دیگر آئمہ اہل بیت سب کے سب اسی آئین توحید کی دعوت دیتے رہے ہیں، وہ دعوت جس میں اعتقاد بھی ہے اور عمل بھی۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ راغب نے کتاب مفردات میں صراط کے معنی میں کہا ہے کہ صراط کے معنی ہیں سیدھا راستہ، لہذا مستقیم ہونے کا مفہوم خود صراط میں مضمر ہے، گویا مستقیم ساتھ بطور صفت ہے جو اس مسئلے پر تاکید کے مفہوم میں ہے۔
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، ان کا راستہ نہیں جن پر غضب نازل ہوا ہے یا جو بہکے ہوئے ہیں۔ تفسیر دو انحرافی خطوط۔ یہ آیت حقیقت میں صراط مستقیم کی واضح تفسیر ہے جسے ہم گزشتہ آیت کے ذیل میں پڑھ چکے ہیں۔ دعا ہے کہ مجھے ان لوگوں کے راستے کی ہدایت فرما جنہیں قسم قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے، نعمت ہدایت و نعمت توفیق، مروان حق کی رہبری کی نعمت، نعمت علم و عمل اور نعمت جہاد و شہادت۔ ان لوگوں کی راہ نہیں جن کے برے اعمال اور ٹیڑھے عقائد کے باعث تیرا غضب انہیں دامنگیر ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کی راہ جو شاہراہ حق کو چھوڑ کر بے راہ روی کے عالم میں ہیں، گمراہ و سرگردہ ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، حقیقت یہ ہے کہ چونکہ ہم راہ و رسم ہدایت سے پورے طور سے آشنا نہیں، لہذا خدا ہمیں دستور ہدایت دے رہا ہے کہ ہم انبیاء، صالحین اور دیگر وہ لوگ جو نعمت و الطاف الہی سے نوازے گئے ہیں ان کے راستے کی خواہش کریں۔ نیز ہمیں خبردار کیا گیا ہے کہ تمہارے سامنے دو ٹیڑھے خطوط موجود ہیں، خط مغضوب علیہم اور خط ضالین، ان دونوں کی تفسیر ہم بہت جلد ذکر کریں گے۔ چند اہم نکات۔ ایک، الذین انعمت علیہم کون ہیں؟ سورہ نساء آیت 69 میں اس گروہ کی نشاندہی یوں کی گئی ہے،
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقًا۔
جو لوگ خدا و رسول کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں، خدا انہیں ان لوگوں کے ساتھ قرار دے گا جنہیں نعمات سے نوازا گیا ہے، اور وہ وہیں انبیاء، صدیقین، شہدائے راہ حق اور صالح انسان، اور یہ لوگ بہترین ساتھی ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس آیت میں شاید اس معنی کی طرف اشارہ ہو کہ ایک صحیح و سالم، ترقی یافتہ اور مومن معاشرے کی تشکیل کے لیے پہلے انبیاء اور رہبران حق کو میدان عمل میں آنا چاہیے، ان کے بعد سچے اور راست باز مبلغ ہوں جن کی گفتار اور کردار میں ہم آہنگی ہو، تاکہ وہ اس راستے سے انبیاء کے مقاصد کو تمام اطراف میں پھیلا دیں۔ فکری تربیت کے اس پروگرام پر عمل درآمد کے دوران بعض گمراہ عناصر راہ حق میں حائل ہونے کی کوشش کریں گے، ان کے مقابل ایک گروہ کو قیام کرنا چاہیے، ان میں سے کچھ لوگ شہید ہوں گے اور اپنے خون مقدس سے شجر توحید کی آبیاری کریں گے۔ چوتھے مرحلے میں ان کوششوں کے نتیجے میں صالح لوگ وجود میں آئیں گے، اور یوں ایک پاک و پاکیزہ، شائستہ اور معنویت و روحانیت سے پر معاشرہ وجود میں آ جائے گا۔ اس لیے ہم روزانہ صبح و شام سورہ حمد میں پے بپے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی ان چار گروہوں کے طریق حق کے راہی قرار پائیں، حق کا راستہ، انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ اور صالحین کا راستہ ہے۔ واضح ہے کہ ہر زمانے کو انجام تک پہنچانے کے لیے ہمیں ان میں سے کسی خط کی پیروی میں اپنی ذمہ داری کو انجام دینا ہوگا۔ دو، مغضوب علیہم اور ضالین کون ہیں؟ ان دونوں کو آیت میں الگ الگ بیان کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کسی خاص گروہ کی طرف اشارہ ہے۔ دونوں میں فرق کے سلسلے میں تین تفسیریں موجود ہیں۔ ایک، قرآن مجید میں دونوں الفاظ کے استعمال کے مواقع سے ظاہر ہوتا ہے کہ مغضوب علیہم کا مرحلہ ضالین سے سخت تر اور بدتر ہے۔ بالفاظ دیگر، ضالین سے مراد عام گمراہ لوگ ہیں اور مغضوب علیہم سے مراد لجوج، گمراہی پر مصر یا منافق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی ایک موقعوں پر ایسے لوگوں کے لیے خدا کے غضب اور لعنت کا ذکر ہوا ہے۔ سورہ نحل آیت 106 میں ہے،
ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ،
جنہوں نے کفر کے لیے اپنے سینوں کو کھول رکھا ہے ان پر اللہ کا غضب ہے۔ سورہ فتح آیت 6 میں ہے،
وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ۔
منافق مرد اور عورتیں اور مشرک مرد اور عورتیں جو خدا کے بارے میں برے گمان کرتے ہیں، خدا ان سب پر عذاب نازل کرے گا، ان سب پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، وہ انہیں اپنی رحمت سے دور رکھتا ہے اور انہی کے لیے اس نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ بہرحال مغضوب علیہم وہ ہیں جو راہ کفر میں لجاجت و اناد اور حق سے دشمنی رکھنے کے علاوہ رہبران الہی اور انبیاء مرسلین کو ہر ممکن اذیت و آزار پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ سورہ آل عمران آیت 112 میں ہے.
وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ.
ان یہودیوں پر خدا کا عذاب ہوا اور انہیں رسوائی نصیب ہوئی کیونکہ وہ انبیاء الہی کو ناحق قتل کرتے تھے اور حدود شریعت سے تجاوز کے مرتکب ہوتے تھے. مفسرین کا ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ زوالین سے منحرف عیسائی اور مغضوب علیہم سے منحرف یہودی مراد ہیں. یہ نظریہ ان دونوں گروہوں کے دعوت اسلام کے مقابلے میں رد عمل کی وجہ سے ہے، کیونکہ قرآن جس طرح مختلف آیات میں صراحت کے ساتھ یاد دہانی کراتا ہے کہ یہودی دعوت اسلام کے بارے میں مخصوص کینہ و عداوت کا مظاہرہ کرتے تھے، اگرچہ ابتدا میں انہی کے علماء لوگوں کو اسلام کی بشارت دیا کرتے تھے، لیکن تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ کئی ایک وجوہ جن کی تفصیل کا یہ مقام نہیں کہ بنا پر وہ اسلام کے سخت ترین دشمن ہو گئے. ان وجوہ میں ایک ان کے مادی مفادات کا خطرے میں پڑ جانا بھی تھا. وہ اسلام اور مسلمانوں کی پیش رفت روکنے کے لیے ہر ممکن رکاوٹیں کھڑی کرتے. آج بھی صہیونیوں کا مسلمانوں کے بارے میں وہی طریقہ کار ہے. ان حالات میں انہیں مغضوب علیہم سے تعبیر کرنا درست معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ یہ تعبیر حقیقت میں ان کے عمل کے باعث تطبیق کی صورت میں ہے، نہ کہ مغضوب علیہم سے صرف یہودی مراد ہیں. رہے نصارہ تو اسلام کے بارے میں ان کا موقف اس قدر سخت نہ تھا، بلکہ وہ فقط آئین حق کی پہچان میں گمراہ تھے. لہذا لفظ ظالین سے عیسائی مراد لیے گئے ہیں، اور یہ بھی ایک تطبیق ہے. احادیث اسلامی میں بارہا مغضوب علیہم سے یہودی اور ظالین سے عیسائی مراد لیے گئے ہیں. اس کی وجہ پہلے ہی بیان کی جا چکی ہے. تفسیر نور السقلین جلد 1 صفحہ 23-24. یہ احتمال بھی ہے کہ ظالین سے وہ گمراہ لوگ مراد ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرنے پر مصر نہیں، جبکہ مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جو خود تو گمراہ ہیں ہی دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور دوسروں کو اپنا ہم رنگ بنانے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کرتے ہیں. اس بات کی دلیل وہ آیات ہیں جو ایسے اشخاص کے بارے میں ہیں جو راہ راست کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے کوشاں دوسرے لوگوں کے درمیان میں حائل ہو جاتے ہیں. ان کے بارے میں کہا گیا ہے یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو راہ خدا سے روکتے ہیں. سورہ اعراف آیت 45. سورہ شورہ آیت 16 کے الفاظ ہیں
والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شدید.
وہ لوگ جو مومنین کی طرف سے دعوت اسلام قبول ہونے کے بعد نبی اکرم سے جھگڑتے اور کج بحثی کرتے ہیں، خدا کے ہاں ان کی دلیل و حجت بے اساس ہے. ان پر اللہ کا غضب ہے اور سخت عذاب ان کا منتظر ہے. باوجود اس کے یوں نظر آتا ہے کہ ان تفاسیر میں جامع تر وہی پہلی تفسیر ہے، اور وہ ایسی تفسیر ہے جس میں باقی تفسیریں بھی مجتمع ہیں. حقیقت میں باقی تفاسیر اس کے مصادیق میں شمار ہوتی ہیں، لہذا کوئی وجہ نہیں کہ ہم آیت کے وسیع مفہوم کو محدود کر دیں. والحمدللہ رب العالمین.